ماہِ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد و نئی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دلی میں نیت کر لی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے, زمان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زیاد درود و سلام, یہ آج کی چوتھی شب, رمضان کی چوتھی شب ہے, اس کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے, فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1447 نجی کے رمضان کریم کی چوتھی رات کثیر متکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے بادشاہ کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. پہلے کچھ نیتیں بڑھا لیجئے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر, اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا, مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد بڑھ کر خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام کروں گا, ہاتھ ملاؤں گا اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال,
آج دوبارہ حاضر ہیں ایک ٹاپک کے ساتھ تعلقات پر,
یہ کام کرنے کے لیے ماں باپ نے
آپ و ثواب کمائیں, آپ اپنی آخرت بنائیں.
آج کل رشتے, بھائی بہن, ماں باپ, سب کے سب مطلب کے رشتے.
آپ کو سوشل میڈیا کی ایک تحریر پڑھ کر سناتا ہوں. تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ کبھی کبھی ہمارے لیے قیمتی لوگ دوسری جگہ مفت دستیاب ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیجئے.
یعنی بعض اوقات یہ تو پھر سمجھ میں آ نہیں رکھے, لیکن یہ سوچ رہا ہوں میں کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بعض موقع پر بہت مان کرتے ہیں, جیسے کسی کو کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں, صدارت فرمائیں یا تقریر کریں وغیرہ, تو وہ مان کرتے ہیں, نخرے کرتے ہیں, تھکا ہوا ہوں, نیند بہت آ رہی ہے, جب نعت شریف پڑھ لیجئے گلا بیٹھا ہوا ہے. اور یہ دوسری جگہ مفت دستیاب ہوتے ہیں کہ جب کوئی مضبوط آدمی بلائے, کوئی لیڈر بلائے, بڑا آدمی بلائے, تو ایسا ہی آدمی جو ہے یہ فوراً پہنچ جائے گا, نہ بھی بلائے تو آ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا یا چپ چاپ جا کے بیٹھ جائے گا. شاید یہ یہاں کہ بعض لوگ ویسے قیمتی بنتے ہیں لیکن کہیں کہیں یہ مفت بھی دستیاب ہو جاتے ہیں, یا ویسے مان سے بلایا, مان سے آئے, مان سے بٹھایا, گلیوں بازاروں میں گھوم بھی رہے ہوتے ہیں, مفت مل جاتے ہیں, آمنا سامنا ہو جاتا ہے. واللہ اعلم کیا اس کی مراد ہے لکھنے والے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تراویح پڑھے بغیر روزہ ہو جائے گا؟
ہو جائے گا, تراویح سنت ہے, چھوڑنی نہیں چاہیے.
پیارے امیر اہل سنت, میری بڑی بیٹی کا نام ہے فاطمہ تو زہرا اتاریہ, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمپل نام رکھو فاطمہ, فاطمہ نور, اس طرح. آپ اس کے بارے میں کیا میری رہنمائی فرماتے ہیں؟ بے صاحب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں اور میری بیٹی فاطمہ کے لیے حافظہ عالمہ یہ بان یہ دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
فاطمۃ الزہرا نام تو ہے بہت اچھا ہے, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام تھا مطلقاً فاطمہ, پھر لفظ زہرا جو ہے غالباً وہ لقب ان کا بنا اور یہ اس طرح مرکب ہوا فاطمۃ الزہرا سے یہ مل گیا. تو فاطمۃ الزہرا نام رکھنے میں تو حرج نہیں ہے, پکارتے تو گھر میں بھی ہے, آپ لوگ سے فاطمہ ہی کہہ کر بولتے ہوں گے. زہرا زہرا نہیں ہے, زہرا کے معنی جرت, زہرا 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 کلی اور حسن اور حسین اور حسن پھول. تو یہ زہرا زہرا کے معنی جرت ہمت. تو فاطمۃ الزہرا نام تو بہت اچھا ہے کہ یہ کلی تھیں جنت کی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی سے تشبیہ دیے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے تھے خوشبو, جب چھوٹی تھی نہیں جنت کی خوشبو لیتے تھے. ہویا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کل تو ویسے بھی طرح طرح کے نام, یونیک نام لوگ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک نام دیکھا, وہ میرے پاس آتے دعاؤں کے لیے, اور وہ نام تھا حدید. اب وہ حدید سورہ حدید ہے قرآن کریم میں, تو ہو سکتا ہے وہ قرآن سے جو نام نکالتے ہیں, اس طرح تو ان کو یونیک لگا ہوگا, یہ رکھ لیا ہوگا. الگ حدید کے لفظی معنی ہے لوہا, تو اس طرح مطلب یہ کہ بعض اوقات تو اس سے بھی زیادہ وہ عجیب و غریب نام لوگ رکھتا ہے قرآن کریم میں. تو فرعون بھی ہے, ابلیس بھی ہے, شیطان بھی لفظ ہے, تو یہ قرآن شریف سے نام لوگ رکھتے ہیں اور یہ اپنے بس حساب سے جو انوکھا لگتا ہے تو بعض اوقات رکھ لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں, علماء سے پوچھ لیا کریں کہ نام کیا ہونا چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی صفاتی جو نام ہیں ان میں سے وہ محمد برکت کے لیے رکھا جائے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور نام بار سے برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے, تو مغفرت کی بشارت بھی ہے. تو اس طرح نام پھر پکارنے کے لیے صفاتی نام ہو کوئی, یا متصاحبہ کے نام میں سے نام ہو, اولیاء کرام کے ناموں میں سے کوئی نام ہو, اہل بیت اطہار کے مبارک ناموں میں سے کوئی نام ہو, تو اس طرح مطلب برکت کے لیے نام, عمدہ نام رکھے جائیں. یونیک کے چکر میں بعض اوقات لوگ غلط سلط نام رکھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، لہذا بتول لقب ہوا، زہرا بمانا کلی، آپ رضی اللہ عنہا جنت کی کلی تھیں اور آپ رضی اللہ عنہا کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا ہوا. حوالہ مرآت المناجی جلد 8 صفحہ 852. تو یوں مطلب زہرا لفظ یہ لقب ہے، ٹائٹل جس کو انگلش میں بولتے ہیں، تو یہ لقب ہے. تو فاطمہ زہرا یوں مطلب ہوا، ویسے نام بیسک آپ کا فاطمہ ہے، بتول بھی آپ کا لقب ہے، طیبہ طاہرہ بھی ہیں، زاہرہ بھی ہیں، مختلف القاب ہیں آپ کے. صلو علی الحبیب اللہ علی محمد.
میرا پیارا آیا ہے، دن خوشیوں کے پھر لایا ہے، روشنی ہے رمضان،
پہلا کلمہ طیب طیب مان پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد.
یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں تیرا عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے.
پارے بابا جان، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا. سلامت زندہ باد.
پیارے امیر اہل سنت، آج میں نے دوسرا روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں بڑا ہو کر دعوت اسلامی کے روشن تاروں میں سے ایک تارہ بنوں، یعنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنوں.
ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. یا اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا پر الحمدللہ مد مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. محمد نواز یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچھی مسجد یا افطار کی جگہ تلاش کر کے اس جگہ اسپیشلی افطار کرنا کیسا ہے؟
جائز ہے. اچھی مسجد یہ کہا آپ نے، تو مسجد کون سی ایسی جو اچھی نہیں ہے؟
اصل
میں سمجھ گیا ہوں، کھاتے پیتے اللہ کے کی مسجد ہو، جب مال زیادہ پڑتا ہو، حرص تو بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن ذرا اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے. اپنے پڑوس کی مسجد کا اپنا ثواب ہے، محلے کی مسجد کا، اور وہاں مال بال آتا نہیں ہو نا، غریبوں کا علاقہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان آیا رمضان،
رمضان آیا رمضان،
رمضان آیا رمضان،
خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان، آیا رمضان.
حمزہ بیٹا سحری تیار رہے، آ جائیے.
دادا ابو، سحری ختم ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟
بیٹا 30 منٹ باقی ہیں.
دادا آپ کو ٹائم کیسے پتا چلتا ہے؟
ہاں یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے کم و بیش دنیا بھر کے 27 لاکھ مقامات کے سحر و افطار ٹائمز معلوم کیے جا سکتے ہیں. صرف یہی نہیں، فرض نمازوں کی ٹائمنگ، نفلی عبادات یعنی اشراق و چاشت اور زوال کے اوقات بھی مینشن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوریٹ پریئر ٹائم، نماز الارم، آٹو سائلنٹ، ایگزیکٹ قبلہ فائنڈر، اسلامک کیلنڈر، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر، تجوید کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی سہولت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اس ایپ کے فیچرز میں موجود ہیں۔ آج ہی آپ پلے اسٹور سے پریئر ٹائم ایپلیکیشن دعوت اسلامی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔
حمزہ بیٹا، خیریت تو ہے، ٹائم کم رہ گیا ہے۔
دادا ابو، یہی میں سوچ رہا ہوں، ابھی تک کوئی سحری لے کر نہیں آیا، ایسا نہ کہ ہماری سوسائٹی والے سوتے رہ گئے ہوں۔ رمضان آیا،
رمضان آیا۔ پیارے امیر اہل سنت، ہمارے ہاں افطاری تو بھیجی جاتی ہے لیکن سحری بھیجنے کا رواج نہیں ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن۔ رمضان آیا،
رمضان۔ اچھا، یہ سحری کر رہے تھے، یہ افطار کر رہے تھے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو اب یہ کہ سحری بھیج دینی ہے تو کوئی رج نہیں ہے، سارا سال بکرے کا گوشت بھی نہیں بھیجتے، بقرعید میں ہی بھیجتے ہیں، افطار بھی ہر ایک تھوڑی بھیجتا ہے، عام طور پہ نہیں بھیجتے افطار۔ تو ہم نے بڑا زور لگایا ہوا ہے کہ غریبوں کو بھی کوئی عمدہ نعمتیں بھیجی جائیں، محلے میں، علاقوں میں، کالونیوں میں، کوشش ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا بھیجنے والوں میں، لیکن جنرلی تو گھر میں، مجھے خود اپنے بچپن کا، جوانی کا سب یاد ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے ہمارے گھر میں افطاری بھیجی ہو۔ حالانکہ ہمارا علاقہ تو، میں تو مہمانوں کے علاقے میں رہا ہوں، مہمان خود بھی مہمان ہوں، مہمان تو دینے میں زیادہ مضبوط ہوتے، مانے جاتے ہیں سخاوت میں۔ تو یہ عرف پہلے تو اتنا نہیں تھا، اب ہو گیا ہو تو پتہ نہیں کہ ہر ایک دوسرے گھر پہ افطاری بھیجتے ہوں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہوگا بھیجنے کا، تو کوئی بات، دل بڑا رکھیں، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سحری کی ترکیب کر لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سحری کا تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ ٹائم بالکل کم ہوتا ہے، دیر سویر پہنچی نہیں پہنچی، افطار میں ٹائم ہی ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم نکل بھی گیا تو بندہ کھاتا پیتا رہے گا۔ تو سحری میں آپ ہر گھر میں ایسا رہتا ہے، خود ہمارے گھر پہ سب کے گھر میں مارا ماری ہوتی ہوگی،
سو جاتے ہیں نا، سو کر اٹھ کر
آؤ، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے، تو دو چار پانچ منٹ کے اندر آخری میں وہ فیصلہ کن مرحلہ چل رہا ہوتا ہے، ادھر پانی آ رہا ہے، ادھر یہ بھاگ رہا ہے، ادھر وہ باتھ روم میں بھاگ رہا ہے، گھروں میں اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے۔ تو شاید ایسا ہوتا ہے، سب اپنی اپنی میں ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گھر بھیجنے کی کیا، اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہوگا،
موڈ بھی نہیں ہوتا اتنا، کھانے کا بھی زیادہ موڈ نہیں ہوتا، افطار میں سارے دن کی بھوک ہوتی ہے، سحری میں کیا رات بھر کچھ نہ کچھ، بعض لوگ کھا بھی لیتے ہیں، جاگتے ہیں، تو یہ اتنا مزہ نہیں ہوتا کھانے کا۔
آس پڑوس میں حضور بھیجنے کا جو رجحان رہا ہے ماضی میں اور اب بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا، اور میری معلومات کے مطابق بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، آپ نے کسی کو بھیج دیا، کسی نے آپ کو بھیج دیا آس پڑوس میں، اس میں ضرور نہیں ہو مستحق ہو، غریب ہو، اس طرح ہو، تو یہ جو چیز ہے اس سے بھی محبتوں میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ افطار میں زیادہ تر یہ پھل اور کھجوریں اور کچھ یہ مغرب سے پہلے کا کچھ آئٹم جو ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھیجنے کا سلسلہ رہتا ہے لوگوں کا آپس میں، تو اس سے بھی آپس میں تعلقات، محبت میں
اور تو بڑھتی ہے۔ اضافہ غریبوں کا وہ ضروری نہیں ہے، مالدار کے بھی دے سکتے ہیں،
پڑوس پوری بلڈنگ بھری ہوئی ہے، آس پڑوس اتنے لوگ رہتے ہیں، 40 جیسے پڑوسی کے جیسے کہتے ہیں،
اب 40 پڑوسی کو دیں جیسے
ڈھونڈنے کا،
تو 40 کے 40 آپ کو دینے آئیں گے، کیا خیال ہے، فریج میں سما جائیں گے؟
اب اصل میں تو پھر کیلنڈر نکال لینا چاہیے، دیکھو 40 کو دیا ہے، یہ دن یہ باندھنے والا بھیجنا ہو نا تو اس دن بھیجنا، اس کے اندر پرچی بھیج دینی چاہیے، اگر آپ بھیجنا چاہے تو اس تاریخ کو بھیجیے گا، باقی بکنگ ہے ہماری۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ویسے آج ایک امام صاحب کا ایک میسج آیا کہ یہاں سے، کہ پہلے جہاں تھے، فیملی بڑی ہے ان کی، تو پہلے جہاں امام تھے تو وہاں سے تو کچھ نہ کچھ آتا تھا، وہ نئی جگہ گئے تو وہ یہ نئے رواج میں وہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے،
یہ ہوتا ہے۔ اچھا، فیضان مدینہ، امام کو پوچھنا نہیں ہے کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، حالانکہ کتنی ہمارے یہاں جتنا آباد ہے یہ مسجد ہے، شاید ہی کوئی مسجد کراچی میں اتنی آباد ہو. امام، مؤذن، خادم بیچارے ان کو پانی بھی نہیں دیتا ہوگا. اصل یہ ملتا ہے محلے میں، اور ہم ہمارے یہ فیضان ودی نے محلہ نہیں ہے، یہ پہلے سبزی منڈی تھی تو تب بھی محلہ نہیں تھا، وہ بھی چلی گئی. اب یہ کہ اطراف میں اس کے یعنی کہ یوں بالکل قریب ملے ہوئے گھر نہیں ہے فیضان مدینہ سے.
یہ جو تاثر ہے نا کسی کے بارے میں بھی، یار ان کو کیا کمی ہوگی، ان کو تو یار یہاں وہاں سے آتا ہی ہوگا نا، اتنی بڑی جگہ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں. یہ جو تاثر ہے نا حضور، یہ تاثر بعض اوقات آدمی کو ایسا اکیلا چھوڑ دیتا ہے. ان کو پوچھنے والے بہت یار، پتہ چلے سارے یہی سوچ رہے کہ ان کو پوچھنے والے بہت، ان کو دینے والے بہت، سارے یہی سوچ رہے تھے کہ دینے والے بہت، اور اس پہ کوئی کسی کو نہ دے رہا ہوتا نہ کسی کو پوچھ رہا ہوتا. یہ ایک ہے.
نہیں، ہمارے فیضان مدینہ کے بھی امام صاحبان، مؤذن، خادمین کو بھی مجھے ہمدردی دینا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. جب دوسرے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی مسجدیں حجم کے لحاظ سے ان کو بھی مطلب آتا ہے، یار ان کو میں نے نوٹ کیا کہ نہیں آتا، ان کا بھی ذرا کے گھر ہے، بچے ہیں، تو ان کا بھی دل کرتا ہوگا. امام صاحب کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ عام طور پہ اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، آمدنی اتنی نہیں ہوتی، خدمت کرنی چاہیے. ایک بہت بڑے امام صاحب تھے، سمجھے، بڑا نام تھا ان کا. ان کا اندرونی مجھے حال پتا چلا کہ یہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے. پرانی بات ہے، اب امام صاحب تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یہی کہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں ارے بہت بڑا نام ہے، اور مطلب تو ان کو تو یہی کہ بڑا مال پڑتا ہوا، تو ایسوں کو وہی سوچ کے کہ ان کو تو بہت آتا ہوا یار، یوں سمجھ سبھی سوچیں گے تو کوئی نہیں دے گا. یہ ہوتے بڑے پھر ہوتے سفید پوش ہوتے نا، یہ کسی کو اشارہ بھی کرتے ہوئے ڈریں گے، ضرورت مند ہوں گے تب بھی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. امام صاحب یہ اس طرح کے اشارے کریں گے نا تو پھر اس کا وقار خراب ہوگا. کہیں کا بھی امام کسی بھی مسجد کا ہو، لوگوں سے پیسے نہ مانگے اور قرضہ بھی نہ مانگے. ان لوگ قرضے میں دیر سویر ہوئی یا قرضہ بھی مانگیں گے نا تو لوگ یہ سمجھیں گے، وسوسہ آئے گا کہ یہ مولانا قرضہ بول کے لے رہا ہے، تو مقتدی بول نہیں حضرت کیا مطلب قبول فرما لیجئے، دینے واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لے لیجئے. تو یہ انڈائریکٹ سوال کر رہا ہے، یہ ذہن میں آ سکتا ہے. امام صاحب کو واقعی یعنی کہ اپنا تھوڑا بھلے وہ ایک ٹائم کا کم کھا لے لیکن مانگے نہیں. اس میں عزت ہے، وقار ہے، اور اس پیشے کی بھی عظمت ہے، امامت کی بھی.
حضور میں آپ کے نیچر کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین و حاضرین کے ساتھ، اور آپ چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ کلام فرمائیے گا، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار کسی کی مدد کرنی چاہیے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کو شاید ہو سکتا ہے ضرورت ہو، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار آپ ضرورت ہو تو مانگ لینا نا، اب مجھے کہہ دینا. اور میں نے آپ کا نیچر دیکھا کہ یار لگتا ہو نا تو بندہ دے کر آ جائے، اس کو مانگنے والی کیفیت میں نہ لے کے جائے، کہ ہر آدمی مانگتا نہیں ہے. تو یہ حال میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا ایک بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ یار لگتا ہے نا تو دے دو، مطلب آپ وہ لوگ یار ضرورت ہو تو مانگ لینا، زبان چلے یار یہ ضروری نہیں ہوتا ہر ایک ہی میرے بھائی، پر دینا ہے تو دے دو، پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھنا کہ یار اس نے کیا کیا. اس معاملے میں اگر آپ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ سوچ پائی جاتی جس کا میں نے آپ کو اظہار کیا، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح کی مدنی پھول دیے ہیں دینے والوں کو نجی طور پر بھی، کیا فرماتے ہیں؟
ہاں وہ تو ہے، مطلب کہ وہ ضرورت پڑے تو مانگ لینا، گھر کی بات ہے. اب وہ سارے ہر ایک اتنا ہمت رکھتا نہیں کہ مانگے، اپنے کو لگتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو گفٹ پیش کر دے اس کو. اب ضرورت تھی نہیں تھی گفٹ کرنے کا ثواب تو ہے نا، حدیث پاک میں تہا دو تہا ابو ہدیہ دو محبت بڑھے گی، فرمان عالی شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو ہدیہ اور تحفہ یہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، کہ اربوں پتی آدمی ہو اس کو اگر آپ جیسے رمضان کے دن ہے آپ کھجور کا باکس پیکٹ بھیجیں گے، وہی تھوڑی بولے گا کہ یار تو مانگتے رہو کتنے پیکٹ دوں، یہ لے کے چلا آیا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بولے گا. جزاک اللہ کے گھر رکھ لے گا، جزاک اللہ بولنا نہیں آتا ہوگا تو تھینک یو بولے گا، کچھ تو اچھا ہی بولے گا قبول کر لے گا. تو یوں کسی کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں, مالدار کو بھی دے سکتے ہیں, دینا چاہیے. پوچھنا نہیں چاہیے کہ کھجور لاؤں افطار کے لیے, گھر میں کھجور ہیں کہ نہیں ہے. تو بھائی افطار ہی کی تو یہ سوغات نہیں ہے نا, کھجور تو جب بھی چاہے بندہ کھا سکتا ہے, سارا ہی سال کھائی جاتی ہے. رمضان میں اگرچہ اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے, واقعی یعنی کہ پوچھنا نہیں چاہیے.
وہ ہو سکے
اور جو بولتا رہے نا کہ جب بھی ضرورت ہو بول دینا, اس کو بولنا نہیں چاہیے.
اللہ
ہاں, یہ بھی دنیا دیکھی بھلی ہے کہ وہ اس میں جمتا نہیں ہے, مطلب گڑبڑ ہو جاتی ہے
جب بھی ضرورت ہو.
سب تمہارا ہی ہے, مجھے تو یہ بولنے والے سب آپ کا ہے.
بہت پیاری بات کی, یہ بہت زیادہ تجربات سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں. مدنی مذاکرے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ صرف کتاب کی باتیں یا اس طرح کی باتیں ہی بیان نہیں ہوتی, تجربات بہت سارے, وہ تجربات بہت میٹر کرتے ہیں ہماری زندگی میں. تو بس آپ ہو سکے تو یہ کرنا شروع کر دیں. مانگ ضرورت ہو تو مانگ لیجئے گا, یہ کہنے کے بجائے آپ کو لگتا ہے ضرورت ہوگی تو آپ دے دیجئے گا.
اچھا وہ میں ایک وضاحت کر دوں, میں نے جو امام صاحب کی ہمدردی کی نا, اس میں دیکھو میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں, کوئی
اللہ اکبر,
میں مطلب یہ نہیں کہ چاہو تو قسم کھا دوں کہ میں نے کبھی بھی مطلب میں نے برسوں مسجد میں امامت کی ہے, کبھی بھی مسجد کا کھانا نہیں کھایا. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا, کھانا بہت آتا تھا, بعض اوقات میں کھانا مسجد کا نہیں کھاتا تھا, میں گھر پہ کھاتا تھا, بس میرا ذہن بنا ہوا تھا. کل یہ نہیں کہ امام صاحب سے اور ان کی کوئی ترکیب ہوگی ادھر کھینچ لیں, اللہ کی رحمت ہے, اتنا کرم ہے کہ آپ کتنا دیں گے کھانا سمجھے. اللہ کا بہت کرم ہے, بڑے بڑے بول کیا بولوں کہ میں اگر عرض کروں کسی کو تو شاید وہ دے کے بھجوا دے. اللہ کا بہت کرم ہے, اور کانوں کان تیسرے کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ نے اس کا کرم, اس کا بہت کرم ہے کہ دو نوالے بچ جاتے ہیں, ہاتھ یوں نہیں ہے, اتنا اللہ پاک عطا کرتا ہے سمجھے. تو میں واقعی ہمدردیاں میں اماموں کی مؤذنوں کی ہمدردیاں کرتا رہتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا, نہ میری مراد یہ ہوتی کہ مجھے دو. میں تو نہ امامت کرتا ہوں نہ نماز پڑھاتا ہوں, میں تو امام کی بات کر رہا ہوں, مؤذن صاحب کی, نہ میں اذانیں دے رہا ہوں. تو میں واقعی جنرلی کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے, میں نے امامت کی ہے, وہ تو الحمدللہ کہ اب معذور ہوں, اب نہیں کر سکتا. پھر بھی میں مالی طور پہ معذور نہیں ہوا, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد و سرا کا اسیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد و سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں اپنے اس مطلب میری برادری ہے, بوڑھے بھی میری برادری کا بوڑھا ہوں, جوان تھا تب امامتیں بھی کی ہیں, جوانی سے کرتا رہا ہوں میں, اور مطلب ان کو بھی میں اماموں کو اس لیے برادری کہ اب ظاہر ہے کہ میں بھی اس فیلڈ سے تو ریلیٹڈ تو ہوں نا, رہا تو ہوں, تو ان کا مجھے اندازہ ہے کہ ان کی آمدنی عام طور پہ کم ہوتی ہے, تو اس لیے ان کی خدمت کرنی چاہیے. جمعے میں اگر سب مقتدی دس دس کا نوٹ بھی دیں نا تو ان کا راشن آ جائے. بعض وہ ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں, بچوں کی امی بیمار ہوتی ہے, ڈیلیوری کیس ہوتے ہوں گے, کیا کیا ہوتا ہو, یہ انہیں 20-30-40 ہزار تنخواہ آتی بھی ہوگی تو یار مہنگائی کتنی ہے. اپنے گھروں میں حساب لگائیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں, 10-20 لاکھ روپے تو مہینے کا ان کا خرچہ ہو جاتا ہوگا, بجلی پانی کیا کیا, کہ ہر مسجد میں کوئی مکان تھوڑی ملتا ہے, کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا مکان. مکان ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرہ ہوتا ہے, اس میں حجرا جس کو بولتے ہیں روم, اس میں بال بچے تھوڑی رہ سکتے ہیں, خود رہے گا, اس کی کتابیں رکھے گا, اور وہ بھی اس لیے سہولت کے لیے کمرے سے نکل کر نماز پڑھا دیں گے امام صاحب, پھر کمرے میں جا سکیں گے. ہر جگہ مکان عالی شان نہیں ہوتا, مسجدوں امام کو نہیں دیا جاتا, کئی جگہ دیا بھی جاتا ہے. بہرحال یہ کہ امام ہے ہمارا, ہم پانچوں ٹائم نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, عید پڑھتے ہیں, ان سے مسئلے پوچھتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے دم کرواتے ہیں, بچوں کو دم کرواتے ہیں. یہ ہمارا ایک معزز طبقہ ہے, تو ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے, گفٹ ان کو دینی چاہیے جمعہ جمعہ, عید کے موقع پر, چھوٹے بڑے جب تہوار آتے ہیں ہمارے اسلام اس پر, رمضان شریف میں پھل فروٹ جو بھی غذائیں باکس ہوتے ہیں, غذاؤں کے ڈبے ہوتے ہیں, طرح کی چیزیں دینی چاہیے. یہ بھی ان کے بچے بھی مطلب رچ کے کھائیں. یار
ختم قرآن پر ایک ماحول بنتا ہے مسجد میں, حضور امام صاحب نے ختم, امام صاحب بھی ہوتے ہیں اور حافظ صاحب, بعض اوقات امام صاحب تراوی نہیں پڑھاتے, حافظ صاحب الگ سے آتے ہیں, امام صاحب بھی بیٹھے, حافظ صاحب بھی بیٹھے, مؤذن صاحب بھی بیٹھے, خادم صاحب بیٹھے, میری آنکھوں دیکھی بات ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید, اور اس میں بھی چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے کیا ہے نہ ہمارا پڑھا ہے وغیرہ, تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اب اس وقت ان کے سامنے بیٹھ کر, ان کو ساتھ بٹھا کر, ان کے نام پر جھولی پھرتی ہے اور لوگ آ کر دے رہے ہوتے ہیں, اب اس میں کوئی کم کوئی زیادہ, اس کو اسی طرح چلنا چاہیے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بہتر صورت بن سکتی ہے؟
نہیں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آپ نے وہ کیٹیگریز بیان کی, تو یہ ہر سال کا معمول ہوتا ہوگا, ان کے ماتھے پہ بھی شکن نہیں آتی, ہونے دیا جائے اور کیا. آپ جیسا ہوتا تو اٹھ کے چلا جاتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ یار اس کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ چپ چاپ پہنچانے کا ہے. اور میں کیا جواب دوں آپ؟
بہت بہت نہیں, آپ کا جواب ہی ہے, یہ جواب ہے. اگر میں آپ کے توسط سے کمیٹی تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یار اس طرح اجتماعی طور پر اعلانیہ ساتھ کر کے پیچھے سے نمازیوں سے ترکیب بنا کر جب ختم قرآن اور آپ دینا چاہیں تو اس پر سارا تیار کر کر ان کو مطلب کہ پیش کر دیا جائے سب کے سامنے.
یہ بھی تو یہ ہوتا ہے سرکار کے وہ ایٹ اے ٹائم لوہا گرم ہوتا ہے, ختم قرآن جوش, دیکھا دیکھی دیکھی دیکھا
آ جاتا ہے. ٹھیک, اللہ خیر کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اتقدم بجزیل الشکر لامیر اہل السنہ الشیخ محمد الیاس العطار القادری بشهر رمضان المبارك الذي قال عنه جهزوا انفسكم وبيوتكم لاستقبال هذا الشهر المبارك, بارك الله فيكم.
میں رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے امیر اہل سنت شیخ محمد الیاس عطار قادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا استقبال اپنے گھروں کو سجا کر کریں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ہے حسن اتاری, جامعۃ المدینہ یو کے میں فرسٹ ایئر مکمل ہوا ہے اور ابھی الحمدللہ 12 ماہ قافلے میں ہوں. سوال ہے کہ کیا اس کیپ کو ڈالنے سے امام شریف کی سنت پوری ہو جائے گی, اور کیا نماز میں ہمیں اس کے ساتھ امام شریف کے فضائل ملیں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
علماء پہن تو رہے ہیں اور اس کو امامہ بھی بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے, امامہ تھا یہ لپٹا ہوا کپڑا تھا اس پہ جی، دوبارہ دکھا دیجئے، بولا کیپ ہے انہوں نے،
جی ہاں لپٹا ہوا کپڑا ہے
مگر کیپ بولا ہے، کیپ مانے ٹوپی،
مگر یہ آگے کپڑا ہی لپٹا ہوا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے عموماً مختلف ممالک کے اندر،
جی شاید اس طرح کا پہنا جاتا ہے،
یا ترکیا میں بھی پہنا جاتا ہے، کئی ممالک میں سارا پہنا جاتا ہے،
ترکیا میں شاید پہنا جاتا ہے،
اصل میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو باقاعدہ کپڑا ہوتا ہے لپٹا ہوا اور امامی کی صورت ہوتی ہے، ایک صرف ایسا کیپ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر صرف پلاسٹک ٹائپ کا ربڑ ٹائپ کا لگا ہوا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا،
اچھا وہ الگ،
وہ الگ چیز ہوتی ہے،
وہ امامہ نہیں ہوگا پھر،
وہ تو کپڑا ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک ایسے ہی اس میں پلاسٹک جیسا لگا دیتے ہیں کچھ، اور
امامہ نما ہوتی ہے ٹوپی،
ٹوپی
ایسی جیسے امامہ لگے،
تو اس طرز کی ہوگی تو پھر
مطلب اس ٹوپی پر مفتی صاحب کپڑا لپٹا ہوا نہیں ہوتا آپ کا کہنے کا مطلب،
جی جی دو تین طرح کی ٹوپیاں آتی ہیں ترکی وغیرہ کی، تو اس میں ایک تو باقاعدہ امامہ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات اوپر نارائن پاک کا نقش ہوتا ہے اور وہ امامہ ٹائپ کا ہوتا ہے، پورا پورا امامہ ہی ہوتا ہے، بس
وہ کھلتا بھی ہے
بعض اوقات، نہیں وہ کھول نہیں سکتے ہم لوگ، کھلیں گے تو کھولے گا تو باندھ نہیں سکیں گے
ہم، نہیں کر سکیں،
جی جی،
تو اس لیے وہ امامہ پہننا اگرچہ جائز ہو مکہ مدینہ، اس میں یہ بھی فائدہ نا کہ ایک ایک پیچ اتارے تو ایک ایک گناہ اترے گا نا، کہ جب کہ دوبارہ پہننے کی نیت ہے، اور ایک ایک پیچ باندھنے پر ایک ایک نیکی ملے گی، اور یہ اٹھا کر ہم لوگ جو رکھ دیتے ہیں ٹوپی سمیت، یہ اگرچہ جائز سے لیکن صحیح طریقہ وہ یہ کہ ایک ایک پیچ باندھے، مجھے بھی مشورہ ملے کہ یہ پہنو، یہ میں یہ رائج کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے علماء کو مشائق کو اسی میں دیکھا ہے، اب ٹھیک ہے یہ جدت یہاں آئی ہے، مطلب مجھے خود اپنے میں اپنی ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ لائک، میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن علماء کہتے ہیں امام ہے تو ٹھیک ہے امام ہے، ویسے یہ اس میں احتجاج پہلے یعنی یہ علماء کا اختلاف ہے کہ ٹوپی نظر آتی تھی تو اس کو ہمارے یہاں مطلب اتنے سائی بھائی اس طرح کے ہوتے تھے جو مطلب سختی کرتے تھے اس پر کہ یہ مکرہ تحریم ہی ہے، بعض علماء کے نزدیک ہے اور بعض کے نزدیک ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسے اختلاف میں بچنا بہتر ہوتا ہے کہ مطلب بچے آدمی، تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ پیچ پیچ باندھنا کھولنا یہ ختم ہو جائے گا، باندھنا بھول جائے گا امامہ، جو بنا بھرا اٹھا کے رکھ لیا اور میلا ہو جائے گا تو دھلے گا نہیں، وائٹ لے گا تو دھلے گا نہیں، رنگین ہوگا تو پھر میل سمیت مطلب وہ گاڑی چلتی رہے گی اس کی، اچھا پھر یہ کہ کھل گیا تو بند نہیں پائے گا، تو یوں سستی پھر امام آہستہ آہستہ عادت جس کی تھی وہ بھی اس میں لوز ہو سکتا ہے، لیکن وہ جائز ہے امامہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ہر جائز کے اوپر اور جائز بھی تو ہوتا ہے جن کا تھوڑا وہ فوائد زیادہ ہوتے ہیں یا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو علماء مشائق ہمارے یعنی کہ یہاں یہ انداز ہے، ہاں ان ملکوں میں جہاں یہ رائج ہے تو وہاں اگر ان کو مانوس کرنے کے لیے کہ وہ دین کے قریب اس طرح لوگ آتے ہیں یہاں، تو اب وہاں پہنا اس نیت سے تو ثواب ملے گا اس کا بھی، کہ اس انداز کو اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی تو یہ الگ بات ہے، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یہ ترکیا امامے کی تصویر کس نے بھیجی ہے، یہ اس کو دکھاؤں کیسے، یوں دکھاؤں،
بندوں زینت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان، رمضان 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 رب کی
نالے پاک اور سائیڈوں پہ یہ کپڑا لپٹا ہوا ہے،
سینوں کی راحت ہے رمضان، مولا کی رحمت ہے رمضان، ہر لمحہ برکت ہے رمضان،
ماشاءاللہ۔ اب یہ نالے پاک والا بھی آج کل ہمارے یہاں بھی بھینٹتے صاحب ہیں، نالے پاک والا ہے تو جائز لیکن اب واش روم میں کیسے لے جائیں گے ان کو، اور ویسے بھی امامہ پہن کر واش روم میں جانا یہ بہتر نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ امامہ پہن کر واش روم میں نہ جائے، ٹوپی پہن لے۔ تو اب اس کو کہاں رکھے گا، بھول جائے گا، اندر چلا جائے گا، دل جلتا رہے گا کہ یا اللہ اب کیا کروں، نہ آنے کا نہ جانے کا۔ سبحان صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ شریف کے فضائل اور مسائل پر مکتبۃ المدینہ کی کتاب امامہ کے فضائل 517 اس کے صفحات ہیں اور 133 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً حاصل کیا جا سکتا ہے۔
535 صفحات 517
133 روپے،
اتنی سستی،
ڈسکاؤنٹ اس پر ابھی چل رہا ہے بتایا ہے تو،
ماشاء اللہ ہے اس میں امامے کے فضائل بہت کافی اس میں۔ دیکھیں یہ واحد کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب شاید اردو میں تو بظاہر تو لگتا نہیں کسی نے لکھی ہو، عربی وغیرہ میں تو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے المدینۃ العلمیہ کی کاوش ہے، یہ لینی چاہیے، جن کو بن پڑے تو اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں اس کو اور پڑھیں بھی اس کو، امامے سے محبت بڑھے گی۔ امامہ سب کو پہننا چاہیے، سنت ہے۔ پر رمضان شریف میں تو ویسے ہی مطلب پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ جو ٹوپی بھی نہیں پہنتے ننگے سر والے رمضانوں میں ٹوپیاں پہن کر گھومتے تھے، نظر آتے تھے۔ جب امامہ شریف رائج نہیں تھا، ہمارے دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں اور یہ عوام کی بات کرتا ہوں کہ عوام بھی ٹوپیاں پہن لیتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ امامہ پہن کر گھومیں، میں یہاں آئے امامہ باندھ دیا تو وہاں جا کر یا شوپر میں ڈال دیا باہر نکلتے ہی، ایسا نہ کریں۔ آقا کی یہ سنت سجائیں، اب جھجھک ہوتی ہوگی باہر تو جھجھک اڑ جائے گی، داڑھی میں بھی لوگوں کو جھجھک ہوتی ہے تو نہیں رکھتے، رکھ لے اڑ جائے گی جھجھک انشاءاللہ، آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا۔ تھوڑا بہت کوئی اگر مسکرا لے تو آپ رپلائی نہ دیں اس کو، میں نے مذاکن مسکرا تنزن مسکرائیں گے، تھوڑا کچھ بولیں گے طنز کریں گے تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ جھگڑا کرنا ہے تو پھر نہیں، جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام ڈاکٹر صادق میمن ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے۔ پیارے امیر سنت، یہ بتائیے کہ ہمارے پڑوسی یا ہمارے رشتہ دار کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہوں یا ہم سے ان کی دل آزاری ہو چکی ہو تو کیا وہ ہمیں جنت میں جانے سے روک سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے گا، اور ہم سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا۔
یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ پڑوسی وہ اس کا رشتہ داروں کی بات کی، دونوں، یہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، تو رشتہ دار وہ ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ گجراتی کے کہاوت پہلو سگو تھے پڑوسی، پڑوسی پہلا رشتہ دار پڑوسی ہے، تو پڑوسیوں کے بھی اپنے حقوق تو ہیں، اور اتنے حقوق ہیں اتنے حقوق ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب حقوق ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو یوں ہوا کہ شاید یہ ہمارے ترکے میں بھی ان کو شامل کر لیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یعنی انتقال کے بعد جو اولاد میں ترکہ تقسیم ہوتا نا، اقربا میں خاص یعنی جو قریبی رشتہ داروں میں ان کو ان میں بھی شامل کر لیں گے. یعنی اتنے حقوق, یہ مبالغہ ہے, اتنا حقوق مطلب پڑوسیوں کا ہے اور رشتہ داروں کا بھی صلہ رحمی واجب ہے, اور قطع رحمی ان سے رشتہ توڑنا حرام. تو جن یہ کہا نا کہ کیا یہ جنت سے روک دیں گے, تو اگر ناراض اس وجہ سے ہیں رشتہ دار کہ آپ نے ناحق ان کا ان سے رشتہ توڑ ڈالا ہے اور یہ اب ناراض ہیں, تو یہ بالکل جنت سے رکاوٹ تو ہے نا جانے میں, جہنم کے عذاب کی طرف رخ تو ہے نا ایسا کرنے والے کا, اور ایسا ہو رہا ہے. بہت آپس میں نا اتفاقیاں, رنجشیں, میں نے بلا وجہ کی اگر ڈیپ جاؤ تو کوئی بڑی بات ہوتی نہیں ہے, خالی وہ ایک اڑی ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے, اسے بس کرتے ہیں کہ بس توبہ. حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے مطعم, حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داری رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حوالہ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1981 حدیث نمبر 2556. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں, میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا, بس جس نے صلہ رحمی کی میں اسے رحمت سے ملا دوں گا, اور جس نے قطع تعلق کیا میں اسے رحمت سے جدا کر دوں گا. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے, بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 98 حدیث نمبر 5991. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں. حوالہ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 229 حدیث نمبر 2519. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبرائیل مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 104 حدیث نمبر 6014. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں. دوبارہ لے کے دونوں ہی کا یعنی کہ حق ہے, اور اس میں واقعی آج کل ہے تو کوتاہی, کافی کوتاہی ہے. پڑوسیوں کا تو پتہ بھی نہیں چلتا, اب تو خیر بڑے بڑے پلازے بن گئے اور بڑا مطلب واقعی یعنی کہ سمجھ نہیں آتی, کون دن کو کام پر چلے گئے, رات کو سو گئے, کیا کرے, ایسے حالات ہو گئے. حالانکہ وہ پڑوسی جو ہے نا, جیسے یہ گھر ہے ہمارا, تو دائیں بائیں جو ہے نا یہ آگے پیچھے یہ چاروں طرف 40-40 گھر جو ہے یہ پڑوس میں شامل ہے, تو ان کا کتنا خیال رکھنا ہے. اب یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ سب میں آپ افطار بانٹتے رہیں اور سحری پہنچاتے رہیں, یہی نہیں حق ہے, دینا چاہیں تو بالکل دیں, دینا چاہیے, ثواب کا کام ہے, اللہ نے دیا آپ کو, اور بھی بہت ساری مطلب ضرورتیں ہوتی ہیں، بچہ پڑوسی کا آ گیا تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تو اس سے پڑوسی کا دل خوش ہوگا، پڑوسی کبھی کچھ چیز مانگ لے تو اس کو دے دی جائے، چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کو دیتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ پڑوسی کو بھی چاہیے کہ وہ مانگنے کی عادت نہ بنا لے، ورنہ پھر یہ کہ وہ مشکل ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ گائے کا بچڑا یا بچہ جو ہے بار بار اگر تھن چوستا ہے تو گائے پھر اس کو ٹکر مارتی ہے، سینگ مارتی ہے اپنے، تو بار بار کسی سے مانگیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ منع کر دے گا یا پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے ہر معاملے میں، خودداری، مانگنا نہیں ہے کسی سے، بار بار مانگنے سے واقعی اپنا وقار بھی مجروح ہوتا ہے، جو بار بار ایسا کرتا چلو دے بھی رہا ہے وہ لیکن وقار مجروح ہوتا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ چٹکلا کسی نے بنایا ہوگا کہ ایک پیر صاحب کا ایک مرید تھا مالدار، تو وہ خدمت کیا کرتا تھا، تو جو قریبی جو مریدین ہوتے ہیں نا کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اگر آپ اشارہ کریں گے تو یہ بڑھا دے گا، تو پیر صاحب نے اشارہ کیا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، جی حضرت، چند روز کے بعد مرید نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کو کہا تھا، بولا پہلے خود آ کر پیش کرتا تھا اب بھجوا دیتا ہے، یہ فرق پڑا نا مانگنے سے، یہ سمجھانے کا بہت پیاری مثال ہے، زبردست ہے، تو یعنی جو بھی دیتا ہے نا، یہ عام طور پہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آہ کر کے دے گا اور لے گا واہ کر کے، تو دینے سے پھر کبھی بعض اوقات آہ زور سے نکل جائے گی تو پھر وہ لینے والے کے لیے تھوڑا مہنگا پڑے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آج دوبارہ حاضر ہیں ایک ٹاپک کے ساتھ تعلقات پر، آپ کسی وجہ سے میرے تعلقات ہیں تو آپ یہاں ہیں، آپ سے بھی کوئی نہ کوئی لنک تعلق ہے تو اس وجہ سے یہاں ہیں، میں نے تعلق سے ہی گفتگو کا اسٹارٹ کیا ہے۔
اچھا ہے شہزاد بھائی، جتنا آپ دور رہیں گے دوستوں سے رشتہ داروں سے اتنی پریشانیوں سے آپ دور رہیں گے، نہیں تو آپ اگر تعلقات بڑھانے جائیں گے ایک دوست ایک رشتہ دار آپ سے کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، اب وہ معاشرہ وہ ماحول نہیں رہا، یہ مہنگائی کا دور ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں،
ساتھ رہیں گے تو پتہ چلے گا نا شہزاد بھائی تعلقات کے ہوتے کیا ہیں۔
دوری کی جو بات کی ایک دوسرے سے، چاہے آفس میں ہوں چاہے محلے میں ہوں چاہے رشتہ داروں میں ہوں، سگے بہن بھائی بڑے، اتنا ڈسٹینس آ گیا ہے
شہزاد بھائی، ہر کسی کی اپنی لائف
ہے، آنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نا کیا وہ تعلقات ان سے دور ہی ہے، ان سے دور نہیں ہے، ملتے نہیں ہیں جلتے نہیں ہیں۔ آج چھوٹی سی مثال لے لیں کہ نا سب پہلے جاتے تھے آتے تھے ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے تھے اور اچھا لگتا تھا، اب تو کسی کے پاس جاؤ بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نا کہ ہمارا جو ہے دیکھتے منہ بنا جاتے ہیں، گیٹ کھولتے کہتے ہیں ہمارا سونے کا ٹائم تھا۔
میں اپنے آپ کو کسی کو ایکسس نہیں دینا چاہتا، یہ میرا اپنا پرابلم ہے۔
فائدہ تو بتاؤ، ایک تو فائدہ
ڈسٹینس رکھنے کا فائدہ ہے تو آپ مجھے بتائیے۔
سر میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسٹینس رکھنے کا فائدہ، آج میں کسی دوست سے دوستی کر لیتا ہوں اس سے تعلقات بڑھاتا ہوں، کل مجھے فون کر کے اپنی پریشانی بتائے گا اور پیسے مانگے گا، وہ اپنے مطلب سے اغراض سے ملتے ہیں۔
اختیار میں تو آپ پریشانی دور
سر، رشتہ دار اور دوست اپنے اغراض اور مطلب سے ملتے ہیں، آج کل رشتے تعلقات صرف مطلب اور اغراض سے ہیں، میری آپ سے غرض جڑی ہوئی ہے تو میں آپ سے مل رہا ہوں، ان کی مجھ سے جو غرض ہے تو ظاہر ہے مجھ سے ملیں گے، آج کل رشتے بھائی بہن ماں باپ سب کے سب مطلب کے رشتے ہیں۔
ماں باپ کے احسانات بھول گئے، بچپن میں آپ کی رکھوالی کرتے تھے دیکھ بھال کرتے تھے، آپ کی پرورش کری، آج آپ کو اس قابل کیا ہے اور آپ انہیں کے بارے میں کہہ رہے ہیں مطلب
میں بڑا ہو گیا ہوں، انہیں بوڑھے ماں باپ کی دوا دارو میں کر رہا ہوں، انہیں ماں باپ کو میں کھلا پلا رہا ہوں، انہیں ماں باپ کو میں اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں، انہیں ماں باپ کو میں پال پوس رہا ہوں۔
جب آپ بڑے ہو گئے، بڑے تو وہ بوڑھے ہو گئے، تو جب آپ بچے تھے تو وہ بھی تو یہ ساری چیزیں کرتے تھے،
تو بھائی بہن ہیں یہ کام کرنے کے لیے ماں باپ نے،
اور آپ وہ سب آپ کمائیں، آپ اپنی آخرت بنائیں،
اس کا مطلب ماں باپ کے لیے تو میں انویسٹمنٹ تھا۔
پورے معاشرے میں نا یہ ناسور کی طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے کہ نا محلے میں آپس میں تعلقات خراب ہیں، گھر میں
آپس میں تعلقات خراب ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں تعلقات خراب ہیں، ایون آفس میں ایک جگہ جاب کرتے ہیں یا ہے نا بزنس کرتے ہیں تو آپس میں جہاں جہاں ان کا آپس میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے ریلیشن شپ ہے وہاں پر بھی خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہے. اب یہ تعلقات میں دوریاں، ان کی وجوہات کیا ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے. پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط.
ماشاء اللہ، اس معاشرے کی عکاسی کی انہوں نے کہ یہ ہو رہا ہے اس طرح. لیکن یہ کیا تعلقات ویسے بولتے ہیں، کھوٹا سکہ بھی ہو نا تو کبھی یہ بھی کام آ جاتا ہے، اور برے وقت پر برا بیٹا، نافرمان بیٹا بھی سہارا بن جاتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ تعلقات تو فائدہ تو ہے، کچھ بھی تعلقات نہیں ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی آپ کو پوچھیں گے پوچھے گا ہی نہیں. تو ایک صاحب کو میں دیکھا کرتا تھا، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا اور یہ جب چلتے پھرتے تھے، پھر یہ تھے اکیلے، نہ بال نہ بچے کچھ بھی نہیں، تو چھڑا جس کو بولتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھاپا آیا، پھر یہ کہ یہ بیچاروں کو کینسر ہو گیا. اچھا اب کوئی تھا ہی نہیں ان کا جو ان کا علاج معالجہ کرے، ان کی دیکھ بھال کرے. تو اب یہ کہ یہ دکانیں بند ہوتی ہیں تو دکان کے پھٹے پر وہ باہر نکلا ہوا حصہ ہوتا نا، اس سے لیٹے پڑے رہتے تھے، کسی کو رحم آیا تو کسی نے کھانا دے دیا تو روٹی ڈال دی، تو اس طرح آخر کار وہ فوت ہو گئے. اس سے بہرحال مجھے بھی بڑی عبرت محسوس ہو رہی ہے، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی نہیں تھی، غالباً اس وقت نہیں تھی، کہ تعلقات ہونے چاہیے. تعلقات ان کے ہوتے، دعا سلام ہوتی، ملنسار ہوتے، محبت دیتے لوگوں کو، اور چاہے کسی وجہ سے شادی نہ بھی ہوئی ہو، خدا بہتر جانے، یا فوت ہو گئی ہوں، بے اولاد ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجھے ان کی ہسٹری نہیں معلوم. لیکن یہ کہ کچھ ہوتا تو شاید یہ کہ اب کسی کے دس دوست ہیں تو دس کے دس بے وفا ہوں، یہ تو ضروری نہیں ہے نا. کوئی ایک کا تو ہوگا جس کو اس پر وفاداری اور رحم آئے گا، اس کو ہاسپٹل میں رکھے گا، آنا جانا کرے گا. بعض دوست ایسا کام آ جاتے ہیں کہ مطلب گھر کا فرد بھی کام نہیں آتا، سگا بیٹا کام نہیں آتا، بعض اوقات دوست وہ کام کر دکھاتا ہے. تو ہو سب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو، کہ راہ اللہ کی راہ کے لیے رشتہ دوستی قائم کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور اپنے دنیاوی مفاد کے لیے رکھنا تو یہ پھر جیسا مفاد ویسا اس کی مطلب کیفیت ہوگی، اس کا حکم ہوگا. تو اس لیے مطلب تعلقات رکھنے چاہیے، اس طرح رشتہ داروں سے بھی بنا کے رکھنا چاہیے. ہماری میمنی میں کہاوت ہے کہ ماں مرے تماسی جاگے، مراد یہ کہ ماں فوت ہو جائے گی تو خالہ سنبھال لے گی بچوں کو، کہ اس کی بہن فوت ہو گئی نا، بہن کی اولاد کو سنبھال لے گی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اس لیے رحمی کرے گی، تعلقات اس کے ساتھ رکھے گی اپنا، یعنی کہ وہ چلی گئی تو اب بچوں کو یہ روڈ پہ ڈال دے گی. یوں دنیا میں مطلب ایک معاشرہ بنا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کی لوگ اگر خیر خواہی نہ کرتے ہوتے، خدمت نہ کرتے ہوتے تو پھر یہ معاشرہ تباہ ہو جاتا. ایسا نہیں ہے، سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک خدمت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اگرچہ حالات بہت خراب ہو گئے لیکن ایسے لوگ موجود ہیں. اور جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب تعلقات اگرچہ نہیں ہیں اور روڈ پہ پڑا ہے تو اس کو روڈ پہ خون بہتا چھوڑے گا نہیں، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ترکیب بنائے گا، فون کرے گا، کسی کو بلائے گا. بعد اوقات یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں. ایک بار میں جب سال دعوت اسلام کا دوسرا سال تھا تو میں آ رہا تھا تو اسکوٹر کا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہماری میں اسکوٹر پہ ڈبل سواری پر بیٹھا تھا، کوئی یہ اتنا دھوم دھام نہیں تھی دعوت اسلامی کی، تو گر گیا. تو وہ اسکوٹر سے اللہ کا کرم ہے کوئی بڑی گاڑی نہیں چلی، حالانکہ یہ بڑے یعنی کہ مصروف روڈ پر یہ ترکیب ہوئی تھی. اسکوٹر کسی سے ٹکرا گئی، کیا ہوا یہ بھول گیا ہوں میں، گر پڑے, چادر گلے میں تھی میرے, کہتے ہیں چادر آ گئی چین میں, اس کا مطلب اس کا چین کور نہیں ہوگا جو چلا رہا تھا اس کی اسکوٹر کا, تو وہ دو پیس ہو گئے چادر کے, گلے میں تھی میرے, الحمدللہ گلا گھٹا نہیں, ورنہ میں آپ کے پاس بیٹھا نہیں ہوتا اس وقت, الحمدللہ وہ دو پیس ہو گئی چادر, اور میرے گلے کو تو کچھ نہیں ہوا, البتہ چوٹ سے فریکچر تھوڑا سا بال پڑ گیا لیفٹ پاؤں میں. تو کوئی آیا جو مجھے جانتا تھا, اور وہ غالباً اتفاق سے ڈاکٹر بھی تھا, اٹھایا رکشے میں ڈالا اور وہ لے گیا اپنے غالباً سول ہاسپٹل میں, ہاتھوں ہاتھ ایکس رے یہ پلستر, میں گھر پہنچ گیا. تو یہ جاننے والا ملا تو اس کو یوں رہ رہی ہے اس طرح پڑھا, یہ یوں پڑھا, لاوارث نہیں پڑھا تھا, لیکن یہ آنن فانن فانن آنن جو جلدی جلدی اللہ نے ایسی مدد کی کہ میری ترکیب بن گئی, میں چکری کھا گیا تھا میں تو, الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو یہ جان پہچان تعلقات کام آتے ہیں, بولتے ہیں, دنیا سے کوئی چلا بھی جائے تو لوگ جنازے میں جاتے ہیں, اس کو دفناتے ہیں, کرتے ہیں, ماں باپ ہیں, اس سے ایک تعداد ملے گی آپ کو جو ماں باپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں, بالکل آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں. ہر بچہ ایسا بے وفا اور نالائق نہیں ہے جو ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کھڑا کر دے, ایسا نہیں ہے. تعلقات رکھنے چاہیے, ہوں اللہ کے لیے تعلقات اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, اور آڑے وقت پر لوگ ایک دوسرے کو کام آ رہے ہیں, پورا معاشرہ ہے, اتنے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں کائے کے لیے بنے ہوئے ہیں, آخر لوگوں کی خدمت کے لیے بنے ہوئے نا, جو خیراتی ہاسپٹل جو چیریٹی جس کو بولتے ہیں, یہ بھی تو بنے ہوئے نا کہ یہ خیرات کرتے ہیں, لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں, اس کے لیے خود بےچارے اپنی عزت بھی بازو کا داؤ پہ لگاتے ہوں گے کہ لوگ نہیں دیتے, الٹا جواب دیتے, یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہاسپٹل بناتے ہیں کہ یار ہم خدمت کریں گے مریضوں کی, ایک سے ایک مریضوں کی خدمت لوگ کرتے ہیں, بھوکوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں, سیلاب آتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, لوگ خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں, سیلاب میں کتنی خدمت کرتے ہیں لوگ, کتنا اور کروڑوں اربوں روپے لٹاتے ہی ہیں, اور الحمدللہ ایف جی آر ایف بھی اسی طرح کہ اپنے بال بچوں کی خدمت کے لیے نہیں ہے, یہ بھی عام مسلمانوں کے لیے بنائی ہے اور خدمت کر رہی ہے نا, تو یہ بہت سارے ادارے اور این جی اوز وغیرہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو یہ نہ کہا جائے کہ تعلقات سے نقصان ہے, آپ اکیلے ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نزلہ بھی ہوگا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, بخار آئے گا تو کوئی نبض دیکھنے والا نہیں ہوگا, اکیلے ہوں گے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اکیلے لوگ بےچارے فوت ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا. اور بھی میرے ذہن میں اس طرح کے اکا دکا واقعات آ رہے ہیں, احتیاط میں بولتا نہیں کہ بعض لوگ اس واقعے ادھر پہنچ جائیں گے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, اس لیے وہ شادی بھی کرنی چاہیے, بال بچے بھی ہوں, بڑھاپے کا وہ سہارا بنیں گے, کما کے کھلائیں گے, بیمار ہوں گے تو آپ کا علاج کریں گے, آپ کی دل جوئی کریں گے, گھر کی ایک رونق ہوگی, بال بچے ہوں گے تو اکیلے اکیلے اب رہیں گے چھڑے, تو آگے چل کر بھلے بھائی بہن خدمت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آپ سے جلدی دنیا میں پہلے چلے جائیں, پھر گھر میں اکیلے جو ہوتے ہیں بعض اوقات جو کوئی ان کا نہیں ہوتا, یہ فوت ہو جاتے ہیں گھروں میں, دروازہ بند کر کے لاش کی جب بدبو یا پانی بہا, پھر بدبو پھیلی, پھر کسی نے پولیس کو بلایا اور دروازہ توڑا گیا, اندر چند روز سے بیچارہ فوت ہو چکا اور پڑا ہے, اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر کرے, اچھے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, جیسے ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ ایک معاشرہ ہے, میں اچھے سے اچھے ایک سے ایک دوست ہیں, اور یہ سب مل جل کر ایک دوسرے کو ماشاءاللہ محبت بھی دیتے ہیں, یہاں جیسے کہ اس وقت تو دعوت اسلامی کا ایک پورا شہر آباد ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, اور 133 مقامات پر دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے ایک مہینے کے لیے بیٹھے ہوئے مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح شروع کرتے ہیں, آپ تاثرات بھی دیکھتے ہوں گے, ہم تو سمجھے تھے کہ کچھ یوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہاں کر تو اب جانے کو دل ہی نہیں کرتا, ایسی محبتیں مل رہی ہیں الحمدللہ, اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے. مقصود دین کا کام ہے, ہمارا مطلب مفاد ہے کہ سب نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں, ایمان کی حفاظت کا سامان ہو, ادھر ادھر نہ جائیں, دعوت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں چلیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ابھی جو آپ نے ارشادات عطا فرمائے سوسائٹی کے لیے یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ آؤٹ آف پاکستان یعنی جو مغربی کلچر ہے اس میں اس طرح کا ہے, جس کی وجہ سے فیملی انفراسٹرکچر کو کہتے ہیں کہ جو ایک گھر کا جو نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے, پرائیویسی کے نام پر, انڈیپینڈنسی کے نام پر آزاد اور ہم ہو. تو اب اس میں یہ جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں نا کہ ایک ایک ہفتے کے بعد لاش پھر گھر سے برآمد ہوتی ہے, وہ بھی پڑوسیوں کو بدبو آتی ہے, تو اس طرح کیونکہ آس پڑوس میں بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی کو نا کہ بھائی کون ہے کون نہیں ہے. اب وہ جو پورا ایک فیملی اور جو پڑوسیوں کا جو نظام اور ایک رشتہ داری کا جو نظام ہے اسلام و دین نے ہمیں دیا, اب باہر اس کو ختم کیا گیا, جس کی وجہ سے وہ آج انزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, اور وہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کو اداسی اور تنہائی فیل ہو رہی ہوتی ہے. حضور یہ چیزیں جب یہاں آنا شروع ہو جائیں گی نا, اور ہوئی ہیں, جس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی 25-25 یا 30-40 سال کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی ہے. اب وہ اس کو چینج کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, اور ہمارے یہاں جب یہ آ جاتا ہے تو لگتا ہے ہمیں بھی 40-50 سال کے بعد سمجھ پڑے گی کہ جب ہمارے یہاں خودکشیوں کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی. تو یہ جو ملاپ ہے خاندان کا, رشتوں کا, بچوں کا, نانا دادا پوتے نواسے بچے ایک ساتھ آنا بیٹھنا کھانا پینا, یہ جتنا رائج ہوگا اسی طرح, آپ کو یاد ہوگا شاید ایک صاحب کو یہ شکایت تھی کہ یار عید کا دن ہوا اور مجھ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا, اور جب معلومات کی تو پتہ چلا, معلومات کیا تھی, پتہ تھا کہ جناب جب خود ہی نہیں جائیں گے کسی سے ملنے کے لیے تو کوئی ان سے ملنے کے لیے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں ہیں بھی یا نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جو کسی کے خوشی و غم میں ہو تو شریک نہیں ہوتا نا, لگتا ہے کہ اس کے بھی خوشی غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا.
مطلب یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرا سے لو کہا جاتا ہے, تو ہم خود ملنسار ہوں گے, لوگوں کی دکھ درد میں حصے لیں گے, تو اس طرح وہ بھی ہمارے دکھ درد میں حصہ لیں گے.
اس میں کتاب میں پڑھا تھا جو چاہے کہ اس کی طرف لوگ آئیں, اس کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کی طرف جانا شروع کرے.
سبحان اللہ, بے شک
وہ خود آنا شروع ہو جائیں گے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے اور تراویح کا بھی سلسلہ ہے, اور ہر سال تقریباً نئے نئے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حفاظ کرام کے پیچھے تراویح اب تک پڑھنے کا موقع ملا ہے, ان میں اکثر کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً سورۃ الفاتحہ شروع کر دیتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ثنا تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا ہے, یا پڑھا بھی ہوگا تو صرف بسم اللہ شریف پڑھ کر کے شروع کر دیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین اور بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پڑھا گیا, فوراً آگے کی قرأت شروع کر دی ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ ثنا تعوذ تسمیہ یہ پڑھنا مستحب ہے یا سنت ہے, یہ بھی فرما دیں, اور تراویح کی جماعت میں اس کو ترک کر دینا پر کیا حکم ہے, وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں.
ثنا پہلی رکعت میں سنت ہے, اعوذ و بسم اللہ یہ بھی سنت ہیں, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بھی سنت. اچھا, بعد میں کوئی سورت ملائی تو مستحب بسم اللہ پوری پڑھنا, اور اگر وہ صرف آیتیں ہیں کوئی رکوع جیسے پڑھا تو اس میں بسم اللہ نہ پڑھے تو بھی چلے. تو یہ تراویح میں حافظ صاحبان جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ذرا کہ وہ ادھوری ادھوری یہ رکوع ہوتے ہیں نا, ہر بار نئی صورت تو نہیں ہوتی, جب جب نئی صورت پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں. تو اس طرح مطلب یہ ان کے مسائل ہیں, لیکن واقعی اسپیڈ تو ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ثنا پڑھی نہیں, لیکن سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے, پڑھنے والے بھی ہیں ثنا پڑھتے بھی ہوں گے, اعوذ بسم اللہ بھی پڑھتے ہوں گے, پہلی رکعت کے بعد جو رکعت ہیں اس میں بسم اللہ بھی پوری پڑھتے ہوں گے, سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور اس طرح کے کچھ سوالات ہمیں ملتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایز اٹ از سوالات کرنے میں تھوڑی سی ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے, لائیو ہوتے ہیں, اب آپ سے مسئلے کا حل بھی لینا ہوتا ہے. ہماری بعض اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر ہوتی ہیں, ان کی طرف سے بھی سوالات آتے ہیں, کچھ اسلامی بھائیوں کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں, مختلف اوقات میں. گھر میں بنتی نہیں, جیسے کوئی اسلامی بہن اگر یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں, اب میری ساس نہ مجھے لینے آتی ہے نہ مجھے شوہر مجھ سے لینے آتے ہیں اور میرے بچوں کو بھی مسائل ہیں, یا بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ یار یہ مطلب گئی ہے مڑ کر آتی نہیں ہے, لینے جاؤں تو یہ لفٹ نہیں کراتی ہے, تو اس طرح جو گھر ہے نا وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب یہ گھر ٹوٹنے سے کیسے بچے اور اس میں کون پہل کرے, کس طرح کرے, اگرچہ آپ یہ اس موضوع کو ہم نے پہلے بھی چند دفعہ لیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تعداد ہے اور آج کل کی جو میری معلومات ہے چند یہ تعداد بڑھ رہی ہے حضور, کیونکہ پہلے نہ اتنی طلاقیں ہوتی تھیں نہ اتنے خلا ہوتے تھے, اب طلاق کی پرسنٹیج تو بڑھ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ خلا کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. تو اب یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں, اس کو درست کرنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
واقعی حالات تو ناگفتہ بے ہیں. اب اس میں دونوں طرف اصل ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے لینے آئے. اب وہ بیوی چاہتی ہے شوہر میرے آگے جھکے, اچھا شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے آگے جھکے, اب یہ دونوں اس کھچم تانی میں ڈوری ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیا جائے کہ قصور کس کا ہے. مثلا بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, اب مطالبہ نہ کرے کہ مجھے لینے آئے, یہ کوئی سی ترکیب بنائے اور چلی جائے, سمجھ میں ہی آتا ہے. شوہر نے دھکا مار کے نکال دیا ہے تو اب رہا نہیں جاتا اس سے کہ گھر برباد ہوتا ہے, اس سے بچے رول جاتے ہیں. تو یہ کہ اب شوہر کوئی ترکیب بنائے اور اس کو بلا لے, منگوا لے, خود لے کر, تھوڑا چھوٹے باپ کا بننا پڑے گا اس میں. تھوڑی اس میں ایک حکمت اور فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر شوہر جائے گا نا تو اس کو تھوڑا خفت تو محسوس ہوگی, حیا شرم آئے گی, یوں اپنی بے عزتی تصور کرے گا یہ, لیکن آئندہ یہ دھکا مار کے نکالے گا نہیں, کہہ دے گا میں نے کیا تو یوں ہوا تھا. جیسے کہ اگر کسی نے کسی کی سب کے سامنے دل آزاری کر دی, غصہ کر دیا, جھاڑ دیا اس کو, تو اب اس کو چاہیے کہ اگر عادت نکالنی ہے تو سب کے سامنے کھڑا ہو جائے, معاف کر دینا بھائی. ہے بڑی مت یہ ہمت کی بات, لیکن آئندہ اس کو یوں ہوگا کہ یار مجھے احتیاط کرنی چاہیے, سب کے سامنے بے عزتی ہوئی. بے عزتی نہیں ہوئی, یہ عزت بڑھتی ہے اس سے, میں سچی بات کرتا ہوں, عزت بڑھتی ہے اس سے کہ لوگ اس میں اگر کوئی کرے گا بھی کچھ الٹی بات تو لوگ اس کو جواب دیں گے کہ یار تو پھر کیا کرے, یہ یا گناہ سر پہ رکھ کے ہی بیٹھا رہے, سمجھے, تو یہ معافی ہی مانگی ہے نا, اس نے گالی تو نہیں دی نا, اس کو خود ہی لوگ سنبھال لیں گے کوئی اگر مذاق اڑائے گا بھی تو. لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی عزت بڑھے گی کہ یار یہ ضدی آدمی نہیں ہے, یہ عاجزی والا آدمی ہے, اکڑ فو نہیں ہے. سمجھے, تو اس طرح مطلب یہ کہ دونوں میں جس کی بھول ہو وہ ایسا کر لے, مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے فرمایا, جب میں غصے میں آؤں تو تم مجھے راضی کر دیا کرو اور جب تم غصے میں آؤ تو میں تمہیں راضی کر دیا کروں گا, کیونکہ اگر ہم ایسے نہ رہے تو بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. حوالہ روضۃ العقلاء پیج نمبر 106. اچھا, تو یعنی ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا بھی غصے میں آ جائے نا تو آگ آگ سے بجھے گی نہیں بڑھے گی, آگ پانی سے بجھے گی. ایک کو آگ غصہ آ گیا, دوسرا ٹھنڈا رہے, کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, آگ مزید بھڑکے نہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا, اگر اس ایک کو غصہ آیا تو دوسرا بھی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. یہ شروع, پھر جو نواں چوکڑی ہوتی ہے نا, یہ معاشرہ یہ پیش کر رہا ہے مناظر, سمجھے, یہ ہونا نہیں چاہیے اسے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
آپ کو لگتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کو اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے جینا چاہیے, کیونکہ ان کی جدائی بچوں کو رلا دے گی؟
جی, بجا فرمایا آپ نے. بچوں کے سامنے جھگڑے بھی کریں گے یہ تو بچے جو اس کا اثر لیں گے, یہ ان بچوں کی زندگی بھی تباہ ہوگی آگے چل کے, یہ بھی اسی کو.
حضور بعض اوقات دونوں کے گھر آباد ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے, مگر جو رلتا ہے نا وہ بچہ ہے.
ہاں صحیح فرمایا,
یہ دونوں تھوڑے ٹائم کے بعد اپنا اپنا گھر بسا بھی لیتے ہیں,
بچے کہاں جائیں گے بےچارے.
بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں نا حضور, اللہ پاک خیر کرے.
صحیح فرمایا آپ نے کہ بچے کو اب بچہ لے کر جائے گی تو وہ بولے گا نہیں بچے تیرے نہیں چاہیے, شرط رکھے گا یہ بچے نانی کے حوالے ہوئے تو دادی کے حوالے ہوئے, جو مقدر بچوں کا تو ہے تو آزمائش ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بعض بڑی عمر کے مرد اور خواتین جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پاک پر انگلی رکھ کر صرف بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں, کیا اس طرح پڑھنے سے انہیں ثواب ملے گا اور اس طرح کرنا شرعاً درست ہے؟
قرآن کریم پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا, سیکھنا چاہیے قرآن شریف اور درست سیکھ کر اس کو پڑھے. اب اگر بالکل اب کوئی نہیں سیکھ رہا پڑھ بھی نہیں رہا قرآن شریف تو اب یہ کہ بسم اللہ کر کے یہ چلو یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن شریف میں تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, یہ نہ سمجھے یہ بس وہ خالی بسم اللہ پڑھ رہا ہے وہ سطروں پر ہاتھ رکھ کر. تو اب یہ کہ قرآن شریف کو چھونا بھی ثواب وضو کے ساتھ, اس کی دیکھنا بھی ثواب, تو اب یہ کہ یہ ثواب اس کو ملیں گے اور بسم اللہ پڑھ رہا تو خود بسم اللہ کے جو فضائل ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے. اس کو روکنا نہیں چاہیے, اس کو روکیں گے تو بسم اللہ بولنا بھی چھوڑ دے گا, آپ روکیں گے تو کون تھا یہ جا کے مدرسے میں بیٹھ جائے گا اور پڑھنا شروع کر سیکھنا شروع کر دے گا, اس کے چانس کتنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علی سندان برکاتم العالیہ کی آفیشیل فیس بک مولانا الیاس قادری فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے. فصیح الدین سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت یا مرد چہرے کے بال دھاگے یعنی تھریڈنگ کے ذریعے اکھاڑتے ہوں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے, کیا یہ عمل جائز ہے یا اس سے متعلق کوئی ممانعت ہے؟
کس چیز کے ذریعے؟
دھاگے سے.
دھاگے سے بال اکھاڑتے ہیں,
گال کے بال وغیرہ اکھاڑتے ہیں,
تھریڈنگ کہلاتی ہے. تھریڈنگ کہلاتی ہے,
تھریڈنگ. اچھا, یہ مطلب یہ کہ جیسے کہ داڑھی ہے اس کو رکھنا واجب ہے اور اس کی جگہ نہ شیو کی جگہ یوں کر رہا ہے, یہ تو الگ بات ہے, یہ تو گناہ ہی گناہ ہے سمجھے. اور اگر جیسے اضافی بال اگر تھریڈ کے ذریعے یہ جو جس کو نکالنا کاٹنا جائز ہے تو اس میں اگر کوئی طبی نقصان نہ ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, جب اکھاڑنا ہے تو بھی اس سے کرے یا اس سے کرے. بعض لوگ ناک کے کو نوچنے کا کوئی آلات ہے اس سے بھی ناک کے بال اکھیڑتے ہیں, اس سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اور برض آکیلہ ایک پھوڑا ہوتا ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے, اس کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ باہر شہر میں یاد پڑتا لکھا ہی ہے ناک کے بالوں کا, یہاں موچنے سے
یہ ہوتا تو ہے اصل میں لیکن یہ آسان کام نہیں ہے, سب نہیں کرواتے.
جی جی,
یہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح بعض عورتیں یہ بھویں بنواتی ہیں اسی انداز میں بالوں کے اس کے دھاگے کے ذریعے, اور اس کے لیے دوسرے اور بھی طریقے آتے ہیں. تو جہاں بال اکھڑوانا کٹوانا جائز ہے وہاں تو اس کا استعمال جائز ہو جائے گا, لیکن جیسے داڑھی کی آپ نے مثال دی اسی طرح بھویں بناتی ہیں اوپر کی آئی برو جو ہوتی ہیں تو جس کو بنانا جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دھاگا یا کوئی بھی مشین وغیرہ استعمال کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا.
آئی برو جو بناتی ہے عورتیں خوبصورتی کے لیے اس کو, یہ جائز نہیں ہے, یہ اکھیڑ کر اس میں سرما بھرتی ہیں شاید کلر کوئی بھرتی ہیں تو یہ تو ناجائز ہے, جس نے کیا وہ توبہ بھی کرے, آئندہ اس سے بالکل بچنا ہے. جو قدرت نے دیے بال یہ اس کا حسن قدرت ہی ہے, ورنہ یہ ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ ایک وہم ہے کہ یہ زیادہ مطلب یعنی کہ یہ کرتی ہیں اس طرح, تو نہ کیا کریں اس سے توبہ کریں. ہاں عمر کے ساتھ ساتھ یا ابرو کے بال جو ہے نا یہ تھوڑے آگے پیچھے تو لمبے تو ہو جاتے ہیں, آنکھ میں آتے ہیں, اور اس طرح تو اس طرح کے جو بال آ رہے ہیں تو اتنے بال کاٹ سکتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ اللہ پاک نے جو حسن و جمال دیا ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں.
نہیں, ایک تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو بال اس طرح بڑھتے ہیں کہ تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں آنکھ میں, دوسرا بدھا پن آ جاتا ہے, تو اس بدھے پن کو دور کرنے کے لیے کاٹ سکتی ہیں, خوبصورتی کے حصول کے لیے نہیں کاٹ سکتی.
جو مطلب جو قدرتی حسن ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے ایکسٹرا مطلب نہیں, جو باقی رکھنے ہے اس کا مطلب, جیسے کہ یہ انگلی اضافی ہے تو یہ حسن میں رکاوٹ ہے تو اس انگلی کو کاٹ دیا, کاٹے ڈاکٹر کاٹے گا سمجھے, تو اچھا اس انگلی کو نہیں کاٹ سکتے کہ اس سے پھر اس کا حسن ڈیمیج ہو جائے گا ہاتھ کا, جو اضافی چھٹی انگلی ہوتی ہے نا, یہ پہلے ہوا ہے یہاں ہمارے یہاں اس طرح کا, تو یہ میں عرض کر رہا تھا. میں خود بھاؤں کے بال مجھے ضرورت پڑتی ہے, بڑھ جاتے ہیں تو ڈر ڈر کے تھوڑا تھوڑا ترکیب بنا لیتا ہوں, آنکھ میں کوئی کوئی داخل ہو رہا ہوتا ہے, آنکھ میں پرابلم کر رہا ہوتا ہے, یہ جو بال ہیں بچی کے ایک بعض اوقات اتنے بڑھ جاتے کہ کھانے میں آتے ہیں پانی میں آتے ہیں, تو یہ اضافی بال جس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آدمی ڈر ڈر کے کاٹ لے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ جمال مقصودہ, جی جی, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر السلطان برکاتہ اللہ علیہ کی آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری, اس پر یہ عبد الرؤف بن مہتاب کراچی سے ان کا تعلق ہے, سوال کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص وتر کی جماعت میں دیر سے شامل ہو اور کچھ رکعتیں رہ جائیں تو امام کے سلام کے بعد کیا اپنی آخری رکعت میں دوبارہ دعائے قنوت پڑھنا ہوگا؟
امام صاحب کے ساتھ تو پڑھ لے, اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھنا منع ہے دوبارہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم, صلی اللہ علی محمد.
شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں, میرا یہ سوال ہے کہ ہم کو رمضان شریف میں کون سی دعا زیادہ مانگنی چاہیے؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه مني. اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو یہ دعا پڑھتے, تو یہ میں نے پریکٹیکل پڑھا کر مطلب دکھا دیا کہ یہ ہاں جنت کا سوال کرنا ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے, اور وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا, استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا, وہ جو طویل حدیث ہے اس میں نا,
یعنی چار چیزیں ہیں اس کی کثرت کرو رمضان میں, ان میں سے دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے, اور وہ دو چیزیں لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار کرنا, اور دو چیزوں سے تمہیں کسی طرح کا جو ہے وہ غنا نہیں ہے, تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے, جنت کا سوال کرنا, جہنم سے بچنا, جہنم سے پناہ مانگنا.
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ موبائل پہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا قرآن پاک پہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, میں اذان دیتا ہوں اور تکبیر بھی وہیں پڑھتا ہوں, تو لہٰذا لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسی جگہ کو مطمئنہ کیا کریں, تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہوں بالکل خطیب کے پیچھے, تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی کر
دیں. موبائل کھول کر یہ قرآن شریف خطیب صاحب کے پیچھے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں شاید, یہ پوچھ رہے ہیں؟
نہیں نہیں, دو سوال کیے انہوں نے, ایک سوال یہ کیا ہے کہ جس طرح قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں جو کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو ویسا ہی ثواب کیا موبائل میں دیکھ کر پڑھنے سے ملے گا؟ اور دوسرا انہوں نے جگہ مقرر کی بھی ہے کہ جو ہے وہ خطیب کے پیچھے ہی بیٹھتے ہیں وہاں یہ پھر اقامت کہتے ہیں یعنی امام صاحب کے پیچھے غالباً مقصود ہوگا تو لوگوں نے منع کیا کہ اب جگہ مخصوص نہ کیا کریں۔
اچھا یہ تو جائز ہے، جائز تو ہے ثواب قرآن شریف دیکھ کر۔
اب اصل میں یہ ہے تو اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ بعینہ ہی وہی قرآن کہلائے گا یا نہیں، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ قرآن جو اصل ہے اسی کو دیکھ کے پڑھیں، باقی اس سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن اب اٹکل سے کس طرح کہیں کہ ویسے ہی ثواب ملے گا؟
ثواب ملے گا لیکن جو پرنٹڈ ہے اس سے قرآن شریف کی تلاوت بہتر ہے۔ اچھا، اور رہا یہ کہ خطیب کے پیچھے ہی بیٹھنا ہے نا، جو بیٹھا اس کو اٹھا دینا، تو یہ تو پھر دلاداریوں کی صورتیں بنیں گی، اور ویسے بھی حدیث پاک میں کہ اونٹ کی جگہ نماز کے لیے ایک جگہ مقرر مت کر لو۔
مؤذن ہیں، اذان دیتے ہیں، تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے بیٹھے۔
اچھا اچھا، تو یہ تو بیٹھے ہی تکبیر کہنے کے لیے، اقامت کہنے کے لیے، ہاں تو یہ تو ان یہاں ہمارے یہ تو رائج ہے، بالکل عرف معمول ہے، مصلی بھی بچھاتے ہیں کہ یہاں سے مطلب یہ تکبیر کہے گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، ویسے بھی کوئی جگہ مقرر کر لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اونٹ کی طرح جگہ مقرر کرنے کا منع ہے، جبکہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، تو پھر بھی ایک جگہ مقرر نہ کر لے، جگہ بدل بدل کر۔ ویسے صحیح بات ہے کہ میں نے تو کبھی کبھی یوں بھی کیا کہ فرض ادھر پڑھے، سنت ادھر پڑھے تو وہ نماز ادھر پڑھی، یہ ذہن میں کہ اس جگہ کو گواہ کر لیا، اس جگہ کو گواہ کر لیا، اس جگہ کو گواہ کر لیا، تو یہ بھی ایک مطلب میں نے بھی کسی عالم کا سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا یا کیا تھا اس طرح، یہ سنا میں نے، تو سمجھ میں آیا میری، غیر بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جگہ، کیونکہ ہر زمین کا ٹکڑا یہ فخر کرتا ہے اپنے اوپر دوسرے کے سامنے جس پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا۔ تو چلو یہاں تو سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ ہو رہا ہے، تاہم یہ کہ ہم اگر جگہ بدلیں گے تو وہ جگہ بھی ہماری قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یہاں نماز پڑھی تھی، وہ کہ یہاں بھی نماز پڑھی، یہاں پڑھی تھی، میرے اوپر پڑھی تھی نماز، تو یہ بھی موقع ہو، جیسے اب رش میں تو مشکل ہے، کبھی موقع ملا ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ لوگ، اگر پتہ نہیں تھا تو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے گنا، یہ انسانوں کو گڑ دے رہی ہے اور پروسیس میں سے گزر کر چینی بن رہی ہے، شوگر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیول کا کام بھی دے رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گنے کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے جانوروں کے لیے جو ہے وہ بطور چارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گنے کی کٹائی کا طریقہ یہ ہے کہ گنا کاٹ کاٹ کے یوں اس کو باندھ کر کے نا، یہ تقریباً ایک من کے قریب قریب ہوگا، تو یوں گنے کو جو ہے وہ پہلے کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اسی کے پتوں سے جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ اس کو یوں مولڈ کر کے جو ہے وہ رسی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس رسی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، جیسا کہ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یوں ہی اس کو لے جا کر کے آپ دیکھیں ٹرالا جو ہے یہاں پر آ چکا ہے، اور اس ٹرالے کے اوپر اس کو جو ہے وہ بھرا جائے گا۔ گنے کی کٹائی کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟
جو نقصان نہ ہو، ہمارے پاؤں پہ لگ سکتی ہے، ہاتھ پر لگ سکتی ہے۔
صحیح، اپنا بھی خیال رکھنا۔
جی ہاں۔
اور یہ گنا ایک ایک کر کے نہیں لگتا؟
نہیں نہیں
جی جی، بیج اس کے حصے کرنے پڑتے ہیں، سب سے پہلے اس کا پہلے سے اوپر سے تنا کاٹنا پڑتا ہے، جیسے وہ ہرا سا ہے،
یہ ہے نا جی گنا، ایک مثال کے طور پر اس گنے کے اوپر سے ہم پہلے یہ نکالیں گے پتا، یہ دیکھیں گنے پر ہوتی ہے ایک آنکھ، یہ آنکھ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے جی آنکھ، یہاں سے کاٹیں گے نا، اتنا اتنا کاٹیں گے نا، یہ اس آنکھ سے آگے پودا نکلنا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ تو لگ رہا ہے جیسے پورا فصل جو ہے اس کی لیٹی ہوئی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟
یہ پانی وغیرہ لگاتے رہتے ہیں نا،
اچھا
جو پودا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جی، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، پھر وہ نیچے گر جاتا ہے، زمین زیادہ ہو جاتی ہے نرم نیچے سے، اس کی جڑ نہیں کاٹنی ہوتی، کیونکہ یہ تقریباً اس کی جو ایڈ ہوتی ہے پیداوار اس کی 3 سال ہو جاتی ہے،
یعنی 3 سال تک یہ فصل لیتا ہے،
فصل لیتا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ 1 سال کاٹ لیا، پھر اس کو دوبارہ سے اس کو بنائیں گے، खाद वगैरह अद्वियात उसको पैदा करेंगे, फिर इसी तरह 3 साल तक एवरेज अच्छी देता है
माशाल्लाह।
इसके बाद फिर ये बिखरा तो समझ लो ऐसे ही।
अच्छा, इसको आग लगाएंगे या वैसे ही?
ये आग लगाएंगे इसके कचरे को।
ठीक है, तो फिर ये दोबारा आग लगाने के बाद दोबारा पानी देंगे तो फिर उगाएगा? अच्छा, ये बताएं, ये पहली बार वाली फसल जो है ये अच्छी होती है, दूसरी बार वाली या तीसरी बार वाली?
पहली बार कुछ अच्छी होती है, दूसरी दफा उससे ज्यादा होती है, तीसरी मरतबा कुछ कम हो जाती है।
सही। प्यारे मेरे सुनर, ये बताएं कि गन्ने का रस पीने के क्या फायदे हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि गन्ने से जो है वो गनेरी भी मिलती है और ये सारा साल ही मिलती रहती है, और गनेरी को लोग जो है वो पानी लगा के उसका वजन बढ़ाते हैं, पानी वाली गनेरी जो होती है उसकी कीमत कम होती है, और जिसको पानी नहीं लगाया जाता जिस गनेरी को, तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है, इसकी कीमत जो है ये ज्यादा होती है। इसके बारे में कुछ बताएं, बेनिफिशियल क्या है। और नंबर थ्री जो है वो ये बताएं कि आप गुड़ की जो है वो तरकीब दिलाते हैं, गुड़ खाना चाहिए, तो क्या गुड़ जो है बच्चों को भी खिलाना चाहिए या नहीं, इस हवाले से भी जो है वो रहनुमाई फरमाइए। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मैं पूछना चाहूंगा आपको कि वो लोग जो गन्ने का रस बेच रहे होते हैं, उन्होंने बर्फ जो है वो मशीन के अंदर इतनी इंस्टॉल की होती है कि वो जब गन्ने को उसमें से गुजारते हैं, एक तो गुजारते इतनी मरतबा है कि उसके छिलके का भी रस निकल जाता है, और फिर वो जो जैसे जैसे वो आता है तो बर्फ के साथ साथ पानी क्या है वो भी बीच में जो है वो आ रहा होता है। लेकिन होता ये है कि अगर आप बगैर बर्फ के गन्ने का रस पियेंगे तो उसकी कीमत अलग है, और बर्फ वाला अगर पियेंगे तो उसकी कीमत अलग है। ये तरीकाकार कैसा है ये बताएं। बाज जगहों पर हमने सुना है कि उसको मीठा करने के लिए, क्योंकि पानी चूंकि मिल रहा है बर्फ के जरिए से, तो बाज जगहों पर स्क्रीन भी लोग जो है वो डालते हैं ताकि उसकी मिठास प्रॉपर रहे। कुछ इस हवाले से बताएं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, गन्ने के रस में लोग जो है वो नींबू भी जो है वो डालते हैं, पुदीना भी इस्तेमाल करते हैं, बाज जगहों पर कीनू भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो किस हवाले से बताएं कि गन्ने का रस अगर पीना हो तो कैसे पिया जाए। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे एक दफा ये गन्ने की फसल लगी है तो 3 साल तक ये पैदावार देगी, तो इसका उशर किस हिसाब से देना होगा और किस तरह देना होगा, कुछ ये भी इरशाद फरमाएं।
बस पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, बहुत सवाल हो गए, इतने याद भी कौन रखेगा सवाल। तो गन्ने के रस के फवायद के ताल्लुक से दावत इस्लामी की तरफ से एक पोस्ट जारी हुई थी, तो उसी के उसी की रोशनी में अर्ज करता हूँ कि गन्ने के रस के फवायद। नंबर एक, गले में खराश और नज़ले का बेहतरीन इलाज है। नंबर दो, पेशाब की नाली की जलन और सोजिश का कुदरती इलाज है। ये सोजिश आमतौर पर सूजन को बोलते हैं, हो सकता है यहाँ भी सूजन में दिया हो, सोजिश जलन को बोलते हैं, सूजन को नहीं बोलते लुगत के एतबार से। नंबर तीन, गन्ने का रस हड्डियाँ मजबूत करता है, बुखार की शिद्दत को तोड़ता है, खून की कमी के शिकार अफराद के लिए काफ़ी मुफीद है, जिगर और गुर्दे की सफाई करता, पत्थरी को दूर करता और इनके काम करने की कुव्वत को, गुर्दों के काम करने की कुव्वत को बढ़ाता है, खुश्क खांसी और बलगम दूर करता है, पट्ठों को मजबूत करता है, कब्ज गैस और मेदे के जख्म दूर करने में भी गन्ने का रस मुफीद है। गन्ने का रस दांतों को पीला होने से रोकता है, कील महासों को दूर करता है और जिल्द को तरोताज़ा रखता है। ये मुंह पर दाने निकल आते हैं बाजूकात, ये कील महासे कहलाते हैं। गन्ने का जूस लजीज और हजमेदार होता है। रोजाना गन्ने का रस चेहरे पर मलने से कबलज वक्त झुरियाँ नहीं पड़ती, झुरियाँ जो बूढ़ों को हो जाती है ना, तो ये नहीं पड़ती। मैंने नहीं लगाया कभी गन्ने का रस, गौर कर रहे होंगे कोई कि इसको झुरियाँ हैं कि नहीं है, मेरे झुरियाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मर्जी है, कोई इलाज नहीं किया इसका मैंने। गन्ने का रस खरीदते वक्त बेहतर ये है कि बगैर बर्फ के खरीदिए, अगर कुछ रुपए ज़्यादा ही देने पड़े, अगर चे कुछ रुपए ज़्यादा ही देने पड़े, आजकल रस निकालने वाली मशीनों की सफाई ना होने की वजह से इनमें लगने वाला जंग फवायद के बजाय बीमारियों को दावत देता है, लिहाजा गन्ने का रस वहाँ से खरीदे जहाँ ग्राहकों के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों और रस निकालने वाली مشین کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہو. اچھا اب یہ کہ برف والا رس, یہ برف پہلے سے رکھی ہوتی ہے ٹکڑے اس کے, اس کا پانی برتن میں گر رہا ہوتا ہے, اوپر سے رس نکلتا ہے, تو پھر یہ کہ آدھا پانی آدھا گنے کا رس, یہ آدھا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے مکس, مطلب تو یوں یہ سستا دیتے ہیں. خالص گنے کا رس بغیر برف کا یہ مہنگا دیں گے کہ اس میں رس زیادہ جائے گا, ایک بات. دوسرا یہ اس کو میٹھا کرنا کیسا, تو یہ میٹھا تو ہر سیزن میں گنا میٹھا نہیں ہوتا, پھیکا بھی آتا ہے اور رس سارا سال ملتا ہے, تو اس کی مٹھاس بڑھانے کے لیے سیکرین استعمال ہوتی ہے. سیکرین اس کے کافی نقصانات ہیں سیکرین کے. یہ مکس کرتے ہیں اور یہ اسی جگہ رکھی جاتی ہے مشین میں کہ ہم ڈھونڈ نہیں سکتے, یا اس انداز سے یہ مکس کر دیتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں چور کی 14 نظریں, سمجھ نہیں آتی. تو یوں مطلب یہ کہ اب کوئی دیانت دار ہو اس سے بات کر کے کہ یار خالص گنے کا رس مجھے بغیر سیکرین کا بھلے پھیکا ہو مجھے یہ دے دو, تو ہو سکتا ہے کوئی ترکیب بن جائے. تو اس طرح مطلب ہے کہ گنے کا رس, اچھا وہ گنے کا رس اپنی جگہ اور فائدہ ہے, گنا اگر ڈائریکٹ اس کو چوسا جائے, چباتے ہیں نا جس کے دانت واجبی ہیں مطلب اس کو چبا لیتا ہے, تو اب یہ کہ چبانا چبا کر اس کا رس یا جوس حاصل کرنا زیادہ مفید رہے گا, کہ چبانے سے دانتوں کی ورزش ملے گی اور دونوں طرف کے دانتوں سے چبانا اور کھانا چاہیے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا, غور کرنا آپ, کہ ایک ہی طرح سے آپ چبا رہے ہوں گے, تو ادھر کبھی دانت میں درد درد, کبھی داڑھ میں درد. دانت میں ایکچولی درد نہیں ہوتا, دانت تو ہڈی ہے جیسے بال کاٹو تو اس کو پتا نہیں چلتا, دانت بھی ایسے ہی ہے, لیکن کاٹیں گے تو درد اس لیے ہوا کہ مسوڑوں میں جمع ہوا ہے, تو گوشت جو ہے نا اس کو مسوڑا بولتے ہیں جن میں یہ جمع ہوا ہے, تو اصل درد تو مسوڑوں میں ہوتا ہے. تو یہ مطلب جدھر سے نہیں کھاتے نا آپ نوالا چبانے کا, اب غور کر لیجیے گا, تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا تھا تو کوشش کیجیے گا کہ ایک جگہ سے نہیں چبانی, دوسری جگہ سے چبانے میں اگر آپ کو لمبا عرصہ ہو گیا نا ایک جگہ سے تو آپ کو تکلیف ہوگی, نہیں چبا پائیں گے, درد ہوگا, مزہ نہیں آئے گا, تو پھر لڑک کے آپ سیدھے یا بائیں جہاں سے چباتے تھے وہاں پہنچ جائے گا نوالا, لیکن اس کو آپ کو سیریس لینا پڑے گا ورنہ آپ کو آگے چل کر مزید تکلیف بڑھ سکتی ہے. تو یہ دونوں طرف بیلنس رکھیں چبانے کا, جیسے میں مشورہ دیتا ہوں کہ الٹے ہاتھ سے بھی کچھ کام کر لیا کریں, وہ جو سنت سیدھے ہاتھ سے لینا دینا وہ اپنی جگہ پر وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن بعض کام ایسے کہ جو الٹے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے الٹے ہاتھ سے دروازہ کھولا, الٹے ہاتھ سے اس کو رکھا, اس کو اٹھایا, اس کو کچھ نہ کچھ, اس کو کرسی کو کھینچا دھکم, تو یہ الٹا بھی آپ کا ایکٹیو رہے گا. بعض تو ہوتے ہی لیفٹسٹ ہیں تو وہ تو سب کچھ الٹے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو مطلب مائنس ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس سے کیا دل کے شریانے وغیرہ اس کو موومنٹ ملتی رہے گی, یہ الٹا ہاتھ بھی آپ کا تھوڑا مضبوط رہے گا, ورنہ موقع پر یہ ہو سکتا ہے جیسے دوست بے وفائی کرتا ہے تو یہ بے وفائی کر دے ضرورت پڑے تو, اس کو بھی اپنے ایکٹیو رکھنا مناسب. اسی طرح دانتوں کا میں نے عرض کیا, تو یہ چبا چبا کر کھائیں گے نا تو اس سے دانتوں کو ورزش ملے گی. اب کھانا چباتے نہیں ہیں تو بعض اوقات کان اگر بند ہو گئے ہوں, کسی کے کان بند ہو جاتے ہیں, تو مجھے ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات بتائی تھی اور اس میں خلاصہ یہی کہ چبا کر کھایا نہیں جاتا. خیر میں تو الحمدللہ چبانے کا زمانے سے درس دے رہا ہوں, کوئی اور وجہ ہوگی. تو اس نے کہا کہ وہ لوگ ویسے عام طور پہ چباتے کم ہیں, دھکا مار کے فارغ ہو جاتے ہیں, تو پیٹ تو اس کا تو ستیاناس ہوتا ہے, ایک تعداد ملے گی آپ کو, معدہ میرا خراب ہے, تو یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو اس کی, یہ صحیح چباتے نہیں, چبائیں گے نہیں تو رال جو ہے معدے, یہ اپنے ہاضم لعاب ہضم کرنے والا تھوک جو زبان کے نیچے تھیلی ہے اس کی, وہ اس میں شامل زیادہ ہو نہیں پائے گا, وہ لڑکاتے رہیں گے تو آپ تو یہ اندر جا کر پرابلم کر سکتا ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام کے مطابق چلیں گے تو صحت اچھی رہے گی. تو بہرحال یہ کہ اچھی طرح چباتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ بعض وقت کان بند ہو جاتے ہیں. تو مجھے مشورہ دیا کہ چیونگم ببل آپ اس کو چبائیں, ورنہ ڈاکٹر تو ٹیبلیٹ دے گا. تو وہ ٹیبلیٹ وغیرہ بولا کوئی میڈیسن نہیں, آپ چبائیں, ہم جاننے والے ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے مطلب یہ تو بہن نے تو لیا ببل اور چبایا, ایک دو چار چبائے ہوں گے ببل, الحمدللہ نارمل جو پہلے تھا ایسا ہو گیا. تو یہ بولا یہ دانت چلتے رہتے نا تو کان کے اندر جو ہے نا سننے والی تو یہ ان کو موومنٹ ملتی رہتی ہے, تو اس طرح یہ کان. تو پھر وہ ایک عیسائی بھائی ہے جن کے کان میں یعنی وہ پردہ ہی پھٹ گیا ہے, اور ویسے وہ بیچارے وہ جس کو وہ ایک کان سے بہرے ہیں وہ ان کو مطلب وہ مشورہ شاید حسن رضا نے دیا کہ ببل کا, انہوں نے ببل چبایا تو مجھے فرق پڑا ہے. تو یہ اندر موومنٹ ملتے رہنی چاہیے, موومنٹ ملتی رہے گی نا تو ہم اگر کھانا اچھی طرح کھاتے رہیں گے نا چبا چبا کر کہ باریک ہو جائے پتلا ہو جائے تب نکلے. تو اب یہ احتکاب میں تو یہ ٹرائی کرنا مشکل ہے, نفس جو ہے نا ابھی ایک ہی بوٹی پہ لگا رہوں گا تو بوٹا جو ہے سامنے وہ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے گا, میں رہ جاؤں گا. تو یوں مطلب دیکھ لیں آپ, یہ نسخہ ہے فارمولہ ہے, لیکن یہ کہ ایسے موقع جب سب کے ساتھ مل کے ایک تھال میں ہے تو پھر یہ کہ ہرس کا کمال ہے کہ چاہے بہرے ہوتے ہوں چاہے گونگے ہوتے ہوں ابھی جو سامنے یہ بچ کے نہیں جانا چاہیے. اچھا اور بھی سوالات تھے اس میں,
ہم دوسرے سوالات بھی لے رہے جو انہی کے ہیں, مگر آپ نے چند باتیں جو یہاں بیان کی ہیں ان کے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو جائے. آپ نے چوئنگم کی اس وقت بات کی تو اس میں شوگر فری کو آپ زیادہ پریفر کریں گے؟
میرا میں شوگر فری لیا تھا میں نے, آئیے اچھا یاد دلایا شوگر فری.
اور یہ جو گنا چوسنا ہے یا گنے کا رس پینا ہے اس میں بھی چیک کرنا ہے کہ کسی کو شوگر ہے یا نہیں ہے یا ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا؟
میں دیکھو انڈرسٹوڈ ہے, گیہوں جو ہے نا گندم اس میں ڈاکٹر کے بقول 60% شوگر ہے, 60%. تو اب ہم گندم کھاتے ہی سارے ہی کھا رہے ہیں اور شوگر کے مریض بھی پاکستان میں پہلے تو ایک میں تین بولتے تھے, تین میں ایک ہر تیسرا آدمی شوگر کا مریض, اب سنا کہ شاید ہاف آف ہو گیا ہے واللہ اعلم. نہیں اتنا شوگر بڑھ رہا ہے, موومنٹ نہیں ہے, ورزش نہیں ہے, پیدل چلنا نہیں ہے, بس کھایا اور پیٹ پھلا کر یوں بیٹھ گئے تو پھول ہی جاتا ہے پیٹ میں سمجھے. تو یوں مطلب شوگر کا مرض تو بالکل عام ہے نا, ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے. ٹیسٹ کون کرا یار, ہزاروں روپے لگتے ہوں گے ٹیسٹ کرانے میں, سستی بھی ہوتی ہے, خون دینا پڑتا ہے. تو ٹیسٹ کروانا بھی ایک کام ہے جو نہیں کرواتے, شوگر لپڈ پروفائل یورک ایسڈ اپنے وٹامن ڈی اور یہ بعض مخصوص اس کی چیزوں کے ٹیسٹ ہیں نا, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں 6-6 مہینے, کوئی کہتا ہے 3-3 مہینے, یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو بعض کا شوگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے, یہ صحیح بولتا ہوں, بعضوں کو شوگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے, ان کو یوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے اندر سے نکل آتا ہے. یہ ہوتا ہے یہ جب یہ اپنا شدت اختیار کرتا ہے سر اٹھاتا ہے نا پھر بندہ بولتا ہے ہائے اب کیا ہوگا اب کیا کروں. تو اس لیے چیتیا نر سدا سکھی, یہ گجراتی کہاوت ہے کہ جو محتاط آدمی ہوتا ہے ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو پہلے سے سب کو ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے, ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر سے بول دے گا آپ کو کیا ضرورت ہے, لیکن میرا مشورہ ہے اگرچہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ذرا تجربہ ہوتا ہے کہ نکل آتا ہے, میں نے مشورہ دیے نکلا ہے یار, اس لیے میں بولتا ہوں آپ ٹیسٹ کروا لیا کریں. تو ان شاء اللہ اس طرح یہ ہوگا, بعض لوگ نہیں کرواتے بولا کچھ نکل پڑے گا. تو ایک شوگر کے مریض نے مجھے کہا اس کو 400 یا اس طرح کی ہائی ہو جاتی تھی کبھی شوگر, پھر بولا آپ تو میں نے ٹیسٹ کروانا ہی چھوڑ دیا ہے, کچھ نکل پڑے گا تو پھر میں کھا نہیں سکوں گا. تو اب بستر پہ جا کے مطلب یعنی کہ نلکیوں کے ذریعے کھانے کے بجائے یہ نہیں کہ ابھی سے ہم بچ بچ کے کھائیں سنبھل سنبھل کے کھائیں. شوگر کا مریض تو یہ ذہن بنا لے کہ میں نے اپنی حصے کی جو شوگر تھی نا وہ استعمال کر چکا, یہ مشورہ ہے کہ میں کھا لیا اب مجھے شوگر سے بچنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بچیں گے. اب گیہوں گندم اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے ہم, तंदूरी रोटी यहाँ भी गंदुमे की मिलेगी आपको। इसका मतलब एक आटा आता है अपने वो मल्टी ग्रेन, ये आटा शुगर फ्री होता है, इसमें चंद चीज़ें मिक्स होती है। इसमें शुगर के मरीज ये खाते हैं, शुगर भी ये नहीं करता, मोटापा भी नहीं करता, हो खालिस तो ये फायदा करता है। मेरी कोशिश इसी तरह का आटा खाने की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि जितना अपने एहतियात करेंगे तो थोड़ा यूँ बचत होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि आजकल कबाब समोसे पकोड़े, तो वैसे कभी कभार आया तो खा लेता था, अब आया तो भी बचने की तरकीब है। क्या मैं बोला मुझे घंटों बैठना पड़ता है, और रमज़ान शरीफ की मसरूफियात अपनी है, तो वो इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो पेट में फिर जंग अजीम छिड़ी रहेगी, तो खतरात। या फिर साहिबान भी बचते होंगे तो तरह भी पढ़ानी है, तो यूँ मतलब तिलावतें करनी होती हैं, नवाफिल पढ़ने होते हैं लोगों को, तो फिर ये पटपुट पेट में होगा तो काम आपके रुकावट बनती रहेगी। अरे हमेशा अगर एहतियात करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह बुढ़ापे में भी घोड़े जैसे रहेंगे इंशाल्लाह। याद करेंगे मुझे कि यार सही मशवरा दिया था, वरना बेचारे बुजुर्ग जो हैं ये आमतौर पर तकलीफ भी होते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी, मेरी चाल आप देखते ही होंगे, वो चाल नहीं है जो जवानों की पहले मेरी पहले चाल होती थी, समझे, वो नहीं रही, वो तो जा रहा है कुछ ना होता है वो। ये ज़्यादातर बीमारियाँ यहाँ से जाती हैं, शुगर यहाँ से जाएगा, कोलेस्ट्रोल यहाँ से जाएगा, समझे। और यानी इसको अगर सही मानों में कुफले मदीना लग जाए ना, मदीना का ताला लग जाए कि वो सिर्फ उसी को इजाज़त दे जो उसको माफी है, तो बचत काफ़ी रहेगी। अब नीले पीले शरबत आजकल पीते होंगे, लाल गुलाबी शरबत, हाँ अभी तो होता नहीं पीऊँगा, इफ्तार का टाइम आने दो तो पता चलेगा कि पीना है कि नहीं पीना। कबाब समोसे नहीं, बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, इफ्तार का टाइम आने दो, कसौटी उस वक्त होगी, बोटियों से एहतियात करूँगा, बकरी दाने दो पता चलेगा बोटियों से एहतियात कैसे होती है। तो हम लोग बस हिर्स हमको हो जाती है कि हम लोग यार बच नहीं पाते, और फिर जो तकलीफें होती है, मैं सही बोलता हूँ, किसी भी डॉक्टर को पूछ लो कि रमज़ान करीम में जो आखिरी दिन होते हैं ना, इनके क्लिनिक पर भीड़ हो जाती है। आप किसी को पूछ लो क्यों भीड़ हो जाती है, किसी को कबाब ले जाता है, किसी को पकौड़ियाँ, चल किसी को समोसा वगैरह वगैरह, नीले पीले शरबत, डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं निकलती। अच्छा, तो रोज़ इफ्तार में मज़े का लाल गुलाबी शरबत पिया था तो आखिरी दिनों में इसने अपना बदला लेना शुरू किया। यानी किसी को हुआ तो इसी वजह से हुआ, ये ज़रूरी नहीं है, और भी वजूहत हो सकती हैं, बुखार आ गया तो और भी वजूहत हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये मोतकफिन को भी देखा मैंने, ये बेचारे पड़े होते हैं, अब तरावी के वादे, नमाजों के मसले, क्या क्या होता है, बेचारे तप रहे होते हैं बाद बुखारों में। अब फिलहाल नहीं है, दो तीन दिन हुए ना, बाद में हमारे इतिकाब में तो फिर भी हम खाना मुनासिब खिलाते हैं, और दरख्वास्त डाली हुई है कि आधा तेल आधा मसाले आधे, अगर ये घरों में जो बनाते हैं ये भी अगर मेरी इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे ना कि जितना इस्तेमाल करते हैं आधा, और मीठी डिशें, मीठी भी डिशें तो मीठे में मीठी होती है, बहुत मीठी होती है घरों में जो डिशें पकती है ना, इसमें अगर गुड़ से आदत डालेंगे ना, गुड़ वाला, मैं तो चाय गुड़ की ही पीता हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब तो चीनी की जैसे मुझे मज़ा नहीं आता, गुड़ की ऐसी आदत पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, देसी गुड़ा। हाँ कभी ऐसे चीनी की पीनी पड़ती है, कहीं आए गए ऐसा कोई की मजबूरी हुई या चीनी ख़त्म हो गया गुड़, एक इंसान है मतलब, लेकिन ये मैं बचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मीठी डिशों से बचता हूँ मैं, रमज़ानी डिशें जितनी भी है ना, तो ये कभी आ गई रमज़ान में तो मेरे पास फटकती भी नहीं ये चीज़ें मैं खुद हर जगह आना जाना तो मेरा है ही नहीं ना, नज़र बंद की सी मेरी कैफियत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ बचने की। और कभी बाहर रमज़ान शरीफ के अलावा जैसे कोई मौका हुआ तो एक का चम्मच चखली, कभी थोड़ी सी चखली, इस तरह कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह की रहमत से मैं इसके फवाद देख रहा हूँ, अल्लाह की रहमत, उसका करम है, अल्लाह पाक चलता फिरता रखे और आखिरी सांस तक दीन का काम مجھ سے لیتا رہے، نہیں تو بستر پہ آ جاؤں گا تو کیا کروں گا، دین کا کام کیسے ہو سکے گا؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ صرف اپنا محتاج رکھے، غیر کی محتاجی سے بچائے۔ یہ سب کوشش کریں، حرص کم کریں، انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ پھر آپ کو قافلوں میں سفر بھی تو کرنا ہے نا، بیمار ہو جاؤ تو سفر کیسے کرو گے؟ یہ بھی چلانے ہیں قافلے، نمازی بڑھانے ہیں، مسجدیں بڑھانی ہیں، عالم کورس کرنے والے طلباء کرام بڑھانے ہیں، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، ان کی تعداد بڑھانی ہے۔ تو مجھے آپ کی ضرورت ہے، اپنے کو صحت مند رکھے اور اللہ کے دین کے لیے بھاگتے رہے۔ اس طرح ہی بھاگتے 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 مدینہ آ جائے گا، پھر وایا مدینہ جنت انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ گنے کا تو پورا ہو گیا نا، اور سوالات تو حاجی سلمان نے کافی کر دیے تھے، سب یاد بھی نہیں ہے۔ یہ تین بار وہ اس فصل دیتا ہے، تو یہ بھی معلومات اچھی ہوئی اپنے کو، معلومات تو ہوئی، تو اس میں کیا مسئلہ یوں انہوں نے شاید پوچھا۔ اچھا ہاں، اشر تین، اصل اشر تو پیداوار پر نا، تو یہ اشر تو تینوں بار، اگر سو بار بھی یہی گنا فصل دیتا رہے سو بار ہوگی اشر اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام سمیہ اتاری ہے، میں رہور سے عرض کر رہی ہوں۔ پیارے بابا جانی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا شوگر فری چنگم کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کیا اس کو چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
یہ چنگم یا ببل جو ہے نا، یہ کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی وہ مٹھاس گلے میں جاتی ہے، اور یہ کھانا نہیں ہے، چنگم نہیں کھانا، چبا کے کھانا کھانا۔ چنگم کھانے میں ایک تو یہ گلے کو نقصان کر سکتا ہے، اس میں ایسنس اور پتہ نہیں کیا کیا آلا والا ڈالتے ہوں گے، تو وہ کبھی ایک آپ نے چاب لیا بولا کہ اس کو معمول نہیں بنائے، اور ہاں یہ مسئلہ نہ ہو جائے گا ابھی چنگم شروع ہو جائے، ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر یہ چباتے میں تو ویسے بور ہوتا ہوں، چباتے کچھ پڑھنا کرنا یہ سب آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں تو فرصت آدمی کو پڑھنے درود شریف وغیرہ کچھ عادت ہی نہ ہو، خالی چباتا رہے فارغ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی مضر ہے، نقصان دہ تو اس طرح کی چیزیں آرٹیفیشل یہ نقصان دہ ہوتی ہیں عام طور پہ۔ اگر مجھے معلومات ہو گئی نا کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، تو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی بیان کر دیں گے۔ فائدے والی چیز اس کو کان کی حد تک ضرورت ہے، باقی یہ بات ہوگا ڈرائیو کرتے نا لمبی نیند چڑھے، تو اس پر یہ لوگ ڈرائیور لوگ بھی چیونگم ڈالتے ہیں، گاڑی چلانے والے، کار چلانے والے، تو یہاں ضرورت ہے۔ لیکن ان کو بھی اور کوئی اگر نعمل بدل، میں نے عرب دنیا میں یہ دیکھا ہے، جیسے مدینہ شریف گاڑی میں جاتے ہیں نا مکہ پاک سے، میں دیکھا یہ مسواک رکھیں گے منہ میں، کرتے رہتے ہیں مسواک، یہ اس طرح نیند اڑتی رہے گی، اور مسواک آئے بھی الحمدللہ، اس کا کیا نقصان؟ سر وہ ہوتی ہے وہ اپنے اس کی جو سب سے افضل مسواک ہے، پیلو کی، پیلو کی ہوتی ہے، تو اس پیلو کی مسواک ہوتی ہے، تیز ہے مسواک، افضل بھی ہے، سستی بھی ہے۔ یہ سب یہ پیلو والے بھائی، میں نکالوں پتہ نہیں پیلو کی ہے یا نہیں ہے، اے بھی یا نہیں، بھول گیا ہوں ڈالنا، میں ڈالتا ہوں، مجھے کہیں جانا، میرے وضو خانے پر مسواکیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن میں ترغیب کے لیے رکھتا ہوں، بھول گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب مسواک لے ہیں، یہ آقا کی سنت بھی ہے، بہت پیاری سنت ہے، اور پانچ فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر ایک، مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، 70 کے برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ نمبر دو، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا، بغیر مسواک کے 70 گنا افضل ہے، یعنی پوری نماز، اور یہ 70 رکعتوں سے افضل، پہلی حدیث جو سنائی 70 نمازوں سے نہیں، 70 رکعتوں سے۔ اچھا، مسواک کرو نمبر تین، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. نمبر چار، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. نمبر پانچ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت، اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس کا فرض ہو جا، مسواک فرض ہو جاتی، حکم نہیں دیا. اور یہ خارج وضو ہے، مسواک سنت، فضائل ہیں اس کے. مسواک نہیں کی تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کرنی چاہیے مسواک. اور اعتکاب میں نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ اعتکاب میں تو مسواک کیں بسا لو اپنے پاس، ایک گم جائے وضو خانے میں رہ جائے بھول جائے، دوسری حاضر ہو. یہ دو مسواک ہیں، دکھائیے ایک کے پاس ہے. ماشاء اللہ، ایک والے یہ سب. یہ تو مشورہ ہے، ایک سے زیادہ ہو. میرے پاس اگر کئی کئی مسواک ہیں، گھر میں بھی ہیں، فضان مدینہ بھی ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ مسواک ہے بھائی. مفتی صاحب نے دیکھو، باریک بین ہوتے ہیں نا مفتی، تلاش کر رہے. اچھا، چادر کے نیچے چھپی ہوئی تھی نا، مسواک ہے بھائی. میری مسواک میں رکھتا ہوں احتیاطاً اظہار کے لیے. ماشاء اللہ، میں دوں گا نہیں آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اصل یہ تھوڑی بڑی ہے، اس میں یہ ڈالنا اثر، دوسری تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے بس، وہ پھر اس میں نظر نہیں آتی. نہیں وہ تو دے دیا. اور جدید تحفہ ہو سکتا تھا، لیکن اسی کو مانگنا مجھے دے دو دے کر، یہ مکر تحریم ہی ہے. یعنی کتے کی قے چاٹنے سے مثال دی گئی اس کو حدیث پاک میں، اپنا تحفہ دے کر واپس لینا. ہاں، خود وہ اپنی طرف سے دیتا ہے تو ایک نیو گفٹ ہے، جدید تحفہ وہ لے سکتا ہے. تو اس لیے یہ مسواک کے اور بھی فائدے ہیں. مسواک کا عادی جو ہوگا اس کو مرتبت کلمہ نصیب ہوگا. یہ بشارت بزرگوں کی طرف سے. اور ایک جو افیون کا عادی ہوگا، اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف، اللہ نہ کریمن چھن جائے. یہ افیون بھی ایک نشے کی ہی وہ چیز ہے، مشہور ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے نیو جنریشن کچھ اور بولتی ہو اس کو. کیا بولتے پتہ نہیں انگلش میں اس کو. ہیروئن مشہور ہے، ہیروئن بھی غالباً افیون سے نکلتی شاید، شاید، لیکن یہ افیون نہیں ہے ہیروئن. یہ اس کی شاید اس کا ست ہوگا، ہو سکتا ہے جو خطرناک ترین، دنیا اس سے پریشان ہے. ایئرپورٹوں پر بھی اس کی سختی بہت ہے، لیکن چور کی 14 نظریں وہ رستہ نکال ہی لیتے ہیں. اللہ پاک ان آفتوں سے ہم کو بچائے. اور مسواک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی، مسواک آخری وقت میں بی بی عائشہ سے مسواک طلب کی، اور مسواک اپنے رب سے ملاقات کے لیے مسواک کر کے تشریف لے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا دل آ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا آئے ہم لوگ ادھر دیکھے چلے لائٹیں. ہاں ہمارے گھر میں جو لگنی.
آپ بھی چلیں گے؟
رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں.
یہ دیکھیں پاپا،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
وہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا بھی ہے،
سبحان اللہ،
اوپر گرین گرین لکھا ہوا،
سب سب سبحان اللہ.
رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان.
رمضان 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 رمضان
رمضان المبارک کی آمد مرحبا، سبحان اللہ. کیا بات ہے ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی یا رب العالمین.
بیت رمضان سج چکا،
بیت رمضان ماہ رمضان کی تعظیم کی نیت سے سج گیا.
آپ بھی سجاوٹ کیجئے، اس رسالے کو پڑھیے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ، وہ ادھر بھی سج گیا، رسالے دکھا رہے ہیں دیوانے، ان کو اسکرین پہ لاؤ یار. کیا بات ہے مکہ مدینے کی، کیا بات ہے ماہ رمضان کی، ماشاء اللہ. مولا کی رحمت ہے رمضان، ہر لمحہ برکت ہے رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم وضو کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
ترتیب وضو کے، جیسے پہلے ناک میں پانی چڑھا لیا پھر کلی، تو یہ سنت یہی ہے کہ جو ترتیب کہ پہلے کلی کرنی پھر ناک میں پانی چڑھانا، ترتیب تبدیل نہ کی جائے. وضو ہو جائے گا لیکن کی نہ جائے ترتیب تبدیل.
میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین بار پڑھا اس تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم محمد.
ماشاء اللہ، یہ کہاں کے ہیں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہیں، یہ
فیصل
آباد، ماشاء اللہ یہ بھی رسالہ دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ. پڑھنا بھی ہے.
عمر فروخ عرض کر رہا ہوں حویلی لکھا سے. سوال عرض یہ ہے، ایک ماہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا تھا فضان مدینہ کراچی میں، ہمیں آٹھ ماہ تک سر سے امامہ نہیں اترا اور کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو ہمیں استقامت کس طرح حاصل ہو، ساری زندگی نماز قضا نہ ہو اور کبھی سر سے امامہ نہ اترے.
ماشاء اللہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو استقامت ملی ہے ابھی تک کہ امامہ شریف نہیں آپ اتار رہے پہنے ہوئے، تو اسی طرح استقامت ملے گی دوسروں کو بھی سن کر. ہمارے یہاں بس کمزوریاں بہت ہیں، کسی نے مسکرا دیا، کسی نے طنز کر دیا، کسی نے ہوئے ملا کہہ دیا، تو بس अरे भाई कितने लोग आपको मौलाना साहब भी तो कह रहे हैं, तो एक मुल्ला कहने वालों का अगर नोटिस लेते हैं तो जो 100 अफराद जो आपको मौलाना साहब कह रहे हैं इनका नोटिस क्यों नहीं दे रहे, माइनस की तरफ क्यों जाते हैं, प्लस की तरफ जाए तो हौसला बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हिम्मत करेंगे, सवाब पर नज़र रखेंगे, तो प्यारे आका की सुन्नत इमाम शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इंशाल्लाह इस्तिकामत भी मिल जाएगी और इमाम वालों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा इस्तिकामत मिलेगी। मॉडर्न लोगों के साथ रहेंगे तो फिर इस्तिकामत मुश्किल, सोहबत अच्छी होनी चाहिए। صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد
فرحان التاری جامعۃ المدینہ اٹلی تھرڈ ایئر کا طالب علم ہوں اور ابھی الحمدللہ عزوجل 12 ماہ کے قافلے کا مسافر بھی ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ آپ کو قافلے کا شعبہ کافی زیادہ پسند ہے، تو آپ قافلے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور قافلے میں سفر کرنے والوں کو کون کون سے اہداف رکھنے چاہیے؟
حضور یہ جواب سے پہلے میں آپ کو یہ منظر دکھاؤں جہاں انہوں نے سوال کیا ہے، ذرا دکھائیے گا، اور اس جگہ کا نام حضور یہ فیضان جمال مصطفیٰ ڈینمارک، یہ دعوت یہ دعوت اسلامی نے یہ جگہ لی بنائی، وہ جو گستاخانہ خاکے تیار ہوئے تھے نا اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس ملک میں انشاءاللہ ہم فیضان جمال مصطفیٰ بنائیں گے،
الحمدللہ
آج اس کی میں نے کہا آپ
تصویر بھی آ گئی،
ہاں یہ الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے یہاں پر،
ہمارا طریقہ کار یہ ہے
آج موجود
زندگی بھر انشاءاللہ بلکہ قیامت تک کے لیے عشق رسول کا بنیاد پڑ گئی،
دعوت اسلامی
یہاں سے عشق رسول کی پروگرس تو ہوگی اور پروڈکشن بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔
یہ 12 ماہ والے ہیں نا؟
جی الحمدللہ، کہاں کے دیکھو کہاں پہنچے ہوئے، اللہ اکبر۔ دعوت اسلامی کے 12 ماہ میں یہ کہ جا کر دین سیکھنا ہے اور اس ملی بھی مہلت سے فائدہ پورا اٹھانا ہے، ادھر ادھر کی فالتو ترکیبوں میں رہنے کے بجائے آپ کو جو جدول دیا جائے مدنی مرکز کی طرف سے اس کو فالو کرنا ہے 100%، اس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ میں بہت سدھار آئے گی، ورنہ یہ کہ بعض ہوتے ہیں 12 ماہ والے لگتے نہیں کہ 12 ماہ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے ہوگا، چینجز نہیں ہوتی اس میں، جرا بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی لگتے ہیں بس، نہ اجتماع میں آنا، نہ نمازوں کے ٹھکانے ہیں، نہ داڑھی بھی کاٹ دینی ہے چھوٹی رکھ دینی ہے، تو 12 ماہ میں یہ تھوڑی ہوتا ہے، 12 ماہ تو یار ایسا اگر جدول پر عمل کرے، جدول پر عمل نہیں کرے گا تو یہ چانس بڑھ جائے گا رسک خطرہ کے اصلاح نہ ہو، برابر جدول پر عمل کرے گا تو ان شاء اللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا، جیسے ایک قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا 12 ماہ میں ہے تو قرآن شریف یہ سیکھ لے گا، وہاں اجازت ہے اس کی، دینی فرض علوم نہیں جانتا، کتابیں پڑھنے کی بالکل اس میں جدول دیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، ترغیب ہے کہ کتابیں پڑھنی ہے، یہ پڑھے گا کیونکہ اب نوکری دھندہ کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو خوش کر کے جانا ہے، لڑ جھگڑ کے نہیں جانا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ کو ستا کر تو کسی کام میں کامیابی نہیں ہوگی، اجازت لے کر، بال بچے بھی ہیں تو وہ رول نہ جائیں، سب کا انتظام کر کے ترکیب کر کے اس سے ترکیب بنانی ہے، تو مطالعہ کرے گا، قرآن سیکھے گا، مزید علم دین حاصل کرے گا، مختلف کورسز اب تو آن لائن بھی ہو رہے ہیں تو آدھے آدھے گھنٹے کے اور اس طرح کے تو کورسز بھی کر سکے گا، بہت موقع ملے گا، گھر جانے کا بھی موقع ملتا ہے اس میں، مہینے میں 3 دن گھر بھی جا سکتا ہے، اب 4 دن مہینے میں 4 دن گھر بھی جا سکتا ہے 12 ماہ والا، اور چاہے تو اکٹھا بھی غالباً اجازت دیتے ہیں کہ جائے تو وہاں 12 دن اکٹھا، جب میں بھی بھول گیا ہوں، ایک ماہ میں 12 دن اکٹھا جانا چاہے تو، اچھا 3 ماہ میں 12 دن ماشاء اللہ، یہ بھی اجازت ملے گی، پھر بعض بعض ایمرجنسیاں ہوتی ہیں تب بھی ذرا تھوڑی روکیں گے، اللہ نہ کرے کسی کی والدہ فوت ہو گئی تو ہم کوئی ڈنڈا لے کر تھوڑی اس کو بولیں گے خبردار ماں کی میت میں گئے تو، انڈرسٹوڈ ہے مطلب وہ یہ رعایتیں، تو اس طرح مطلب موقع اپنی سدھار کا دی بیسٹ، مطلب 12 ماہ اگر اسے فائدہ اٹھائے تو، نہ اٹھایا تو پھر یہ کہ وہیں کے وہیں رہیں گے, خدا نہ خدا پیچھے بیٹھ جائیں گے. دیکھو دین کے کام میں آزمائشیں تو آتی ہیں, آزمائشیں بھی آئیں گی, آتی ہیں کچھ نہ کچھ. تو دنیا کے کاموں میں آزمائش نہیں آتی یار, کیسی آزمائش آتی ہے؟ روڈ پہ آ جاتے ہیں لوگ, اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں, حاسدین تنگ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھی کاروبار میں ہوتا تو ہے مسئلہ یار, تو خالی دین کے کام میں ہوا. بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے بارہ ماہ والے کو کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے, تکلیف تو حج میں بھی آتی ہے, آزمائش نہیں آتی حج میں, حج میں بیمار نہیں ہوتے لوگ, حج میں زخمی نہیں ہوتے, حج میں فوت نہیں ہوتے, فوت بھی ہو جاتے. تو یہ کہ حج کو کوئی برا بھلا کبھی بھی نہیں کہے گا جس کو ایمان عزیز ہوگا اپنا. یہ بارہ ماہ والے پھر کیوں کہ بارہ ماہ میں گیا تو یوں ہو گیا, بارہ ماہ میں گیا تو یوں ہو گیا, یار حج میں گیا تو میرا باپ بیمار ہو گیا, حج میں گیا تو میرا باپ بیمار ہو گیا, حج سے بچنا چاہیے, نعوذ باللہ, ایسا تو کوئی کبھی نہیں سنا جو کہے. تو اس طرح بھرا لے کے بارہ ماہ والا بہت صاف ستھرا ماحول فراہم کرتا ہے, انداز صاف ستھرا ہے. ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بعض وقت گڑبڑ ہو جائے گی اس میں. تو اپنے کو مطلب جو بارہ ماہ کر کے پھر دوبارہ بارہ ماہ بھی کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ ہم اب جیسے طلبا ہمارے بارہ ماہ کیا تھا افتر سے نظامی کے بعد, پھر بارہ ماہ کروں گا, کوئی پچیس ماہ, کوئی بولتا ہے کہ میں وقف مدینہ, اور ایسے بھی ہم اس کو وقف مدینہ اس کو بولتے ہیں جو زندگی بھر دعوت اسلامی, مگر وہ اس کے خاندان یہ وہ کوئی کسی کے حق تلفی نہ ہو. تو اس طرح ماشاء اللہ ایک سے ایک تعداد, ایک سے ایک ہمارے پاس وقف مدینہ والے بھی ہیں جو رات دن مطلب دین کی خدمت کرے. ان کو کچھ ملتا ہوگا, کوئی لطف آتا ہوگا, جب ہی تو یہ کرتے ہیں اس طرح. تو اب کسی کو معافی نہیں آئی, کوئی صورت ہوئی ایسی, رمضان میں بیمار ہو گیا تو بولے روزہ بیمار کر دیتا ہے, روزہ بیمار نہیں کرتا بھائی, کباب سموسوں کی بھرمار جو ہے نا اس نے بیمار کر دیا ہوگا. باقی روزے میں تو حدیث پاک میں فرمایا سومو تو صحیح, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, یہ حقا کا فرمان ہے. تو روزے سے بیمار کیسے ہوگا, صحت یاب ہوگا. بہرحال یہ کہ بارہ ماہ میں تو پھر اپنا کردار ستھرا ہوگا, اخلاق سنوریں گے انشاءاللہ, یا آپ پوری کوشش کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اچھے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور میری خواہش یہ کہ اچھے مسلمان بنتے دیکھوں بارہ ماہ والوں کو, یہ اچھا مسلمان ماں باپ کا اطاعت گزار, اللہ اور رسول کا فرما بردار, سنتوں کا آئینہ دار, آقا کی محبت کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے بارہ ماہ والا, یہ میری تمنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پڑوسیوں کا جو ذکر ہوا تھا آج مدنی مذاکرے میں, تو اس پر کچھ اس طرح کی کال بھی آئی ہے, اب کال ہم نہیں چلا رہے کسی وجہ سے, کہ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ موٹر سائیکل کی پارکنگ پر پڑوسی, وہاں پر کتے بلیوں کو کھلانا اور دودھ پلانا, گوشت ڈالنا وغیرہ وغیرہ, تو اب ظاہر ہے جب یہ ملتا ہے تو پھر وہاں سارے یہ آنا شروع ہو جاتے جانور. اب وہ کہتے ہیں ہماری تو پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے, اور جب یہ کتے بلیاں سب یہاں جمع ہوں گے تو ہمارے موٹر سائیکل پر لگی ہوئی تھیلیاں بھی پتہ نہیں کیا 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 کر دیتے ہیں, تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ کھلانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس سے جو دوسرے جو پارکنگ پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں, پھر وہ ان کا نجاست وغیرہ, تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں تکلیف ہے, تو اس میں پڑوسی کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھا تو کہیں گے یار ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں نا, کتے بلیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, برا کام تھوڑی ہے.
ہاں اللہ پاک ایسوں کو ہدایت دے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا بھی تو برا کام یعنی اچھا کام نہیں ہے نا. اگر بلی کو کھلانا اچھا کام ہے تو بلی کو یہیں کھلا رہا ہے, یہ ضروری ہے. آپ ایسی جگہ کھلائیں کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ تو صاف سی بات ہے, عقل میں آنے والی بات ہے کہ بلیوں کو بھی کھلائیں اور پڑوسیوں کو بھی تکلیف نہ دیں, دونوں کو اس طرح آپ مینج کریں, ایسی جگہ ڈال دیں, کسی کو دے دیں روز کے پیسے یا اکٹھے کہ بھائی بلیوں کو کھلا دیا کرنا, اگر آپ کو بھروسہ ہو تو آپ کھلائیں اور وائرل ہو. اور یہ ضروری کیا سوشل میڈیا پہ کہ جناب بلیوں کو دانے دے رہے ہیں, جناب کبوتروں کو دانے کھلا رہے ہیں, ضروری ہے کہ وائرل ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
رب کی عنایت ہے رمضان, بندوں کی زینت ہے رمضان, کنجی سعادت ہے رمضان, نیکی کی ہدایت ہے رمضان.
میرا نام کیف رضا تاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق نشتر کا طالب علم اور الحمدللہ عزوجل میرے پاس لاہور جنوبی ڈسٹرکٹ میں شعبہ مدنی چینل عام کرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں 12 ماہ کے لیے جا رہا ہوں، وہاں جا کے انشاءاللہ گھر گھر بستی بستی کرے کرے انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو علم دین کی طرف لائیں گے اور علاقے میں بھی نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔
فیصل رضا اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ 7th ایئر کلیئر ہوا اور اس کے بعد اب 12 ماہ قافلے کی نیت ہے۔
محمد عبداللہ اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور سے۔ الحمدللہ عزوجل درس نظامی مکمل ہوا، اسی خوشی میں الحمدللہ پیر صاحب کی بارگاہ میں اسپیشل ٹرین کے ذریعے 30 دن کا اعتکاف کرنے کی نیت ہے۔ انشاءاللہ عزوجل وہاں علم دین سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔
الحمدللہ لاہور کے مختلف جامعات المدینہ کے طلباء کرام 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ عاشقان رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف کریں گے اور پھر الحمدللہ ہمارے جامعات المدینہ کے طلباء کرام کی ایک تعداد ہے، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنے کے بعد پھر 12 ماہ کے قافلے میں بھی سفر کریں گے۔
میرا نام محمد دانش تاری القادری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بوائز شعبہ امامت کورس کی طرف سے آیا ہوں۔ میں فیضان مدینہ کراچی 30 روزہ اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، وہاں امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے۔
میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ G11 مرکز اسلام آباد میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اس سال انشاءاللہ الکریم رمضان شریف کراچی میں گزاریں گے، انشاءاللہ دونوں عصر کے بعد اور جو بعد نماز تراویح ہوتا ہے دونوں مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ شرکت ہوگی۔
ماشاءاللہ اللہ سب کی کاوشیں قبول کرے، ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے، بڑی قربانیاں جوانیاں ان لوگوں نے اپنی دعوت اسلامی کے لیے لٹا دی، جیسے 12 ماہ۔ اچھا اس میں 30 دن بھی کہہ رہے ہیں بعض، 30 دن میں 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، شک پڑتا ہے کہ 3 کا یا 30 کا بعض اوقات، تو اس لیے وہ اس کو 1 ماہ کے پورے ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف یہ کہا کریں، اسے سمجھنے میں آسان۔ اسی لیے 30 دن کا قافلہ کہنے کے بجائے 1 ماہ کا قافلہ، 1 مہینے کا قافلہ، 1 منتھ کا قافلہ۔ منتھ بھی اردو اس میں ماہ، 1 ماہ کا قافلہ سمجھ میں آ جاتا ہے غالباً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
جی میرا نام محمد عارف امام ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی شخص جاری رکھوائے پھر اس کو منڈوائے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟
اللہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کر کے پھر بڑھا لے داڑھی، اور اگر داڑھی نہیں رکھتا خدا نہ خواستہ تو داڑھی منڈا کر کسی اور گناہ کی توبہ کرتا ہے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تھوڑی کہ ایک گناہ کرتا ہے تب کسی بھی گناہ کی توبہ اس کی قبول ہوگی ہی نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ بہرحال کہ داڑھی منڈانی نہیں چاہیے کہ یہ خود گناہ ہے، حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے، اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ داڑھی بڑھانا شروع کر دے توبہ کر کے، ایک مٹھی تک بڑھائے، ایک مٹھی سے زیادہ اس کو بے شک کاٹ دے۔
فیس بک لائیو پر عامر علی ہیں نوشور و فیروز سے، ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تہجد کے کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 منقول ہیں، بعض بزرگوں سے 12 بھی منقول ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یوٹیوب پر مولانا الیاس قادری یوٹیوب چینل پر سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا، گھر ہی میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود مسجد نہیں جاتا اور زیادہ وقت موبائل میں مصروف رہتا ہو، تو اسے کس طرح سمجھایا جائے؟
اگر جان بوجھ کر اگر جماعت ترک کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے شرعی وجہ، تو ظاہر گناہگار ہے, واجب ہے جماعت, ترک واجب کا یہ مرتکب ہے, تو یہ تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ اس کو نماز جماعت سے پڑھنے کے فضائل بیان کیے جائیں اور نہ پڑھنے کے عذابات نقصانات بیان کیے جائیں. اس طرح سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے. مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. جماعت سے پڑھنے کا تو قرآن میں حکم ہے, قرآن کریم نے ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں یہ مراد یہاں کہ جماعت سے نماز, خالی رکوع تو نہیں ہوتا نا. حدیثوں میں بھی بڑی تاکید ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اختتام مجلس ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں, وہ سوالات سن لیجئے. سوال نمبر ایک, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شہزادی کے جسم سے جنتی خوشبو آتی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے؟ سوال نمبر دو, حدیث پاک میں رمضان میں کتنی چیزوں کی کثرت کرنے کا تذکرہ آیا, صرف تعداد بتائیے. سوال نمبر تین, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا چیز طلب فرمائی؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اس ٹائم میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر رہے تھے. اب سے کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کی سحری کی ٹرانسمیشن نور سحر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ایک لقب بتول ہے, بتول کا لفظی مطلب بتائیے. جواب, منقطع ہونا. سوال نمبر دو, پانی کے تمام جانور حرام ہیں سوائے ایک کے, بتائیے وہ کون سا جانور ہے؟ جواب, مچھلی. سوال نمبر تین, اللہ پاک نے مکروہ چیز کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب, منگل کے دن. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, حسان لودھرا, عدیل نذیر اتاری شکر گڑھ, محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ, محمد مکرم اتاری کراچی, بنت عمر حیات اتاریہ لاہور, بنت نیاز اتاریہ پیر جوگوٹ, زین العابدین سکھر. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عدیل نذیر اتاری شکر گڑھ. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
دیکھیے مدنی مذاکرہ, دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.